السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تنس كتير يا غاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيرا نوان عائشة خالد مها أزر سادي أصلاح الدين ياسمين بانو رزوانا كمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصور آليا قريشي فاطمة محمدي نجد سوال وحيدة غغرو آليا أختر نشاط كوسر نائلہ کیانی نازیہ خانم فراناز سنا آفرین فرزانہ سیلور شاہینہ سریا سبا فاطمہ مفعول جویلیہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدویائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید اشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان امیرہ شیراز ماریا اختر شہناز سلطانہ کیسرا چودھری اروج فاطمہ ماریا شگفتا عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شاداب صبا امبر عمر ہینا فرحت آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سعیدہ سعدیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہدادہ عابد ام تبشیش عروبہ استحسام نازمہ پروین رانی شاہین محج بن خان بن سجاد صبا سعیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر. اچھا ابھی بھی کچھ ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جن کے پاس میری ادھر ہے ان کا نیم تو ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اٹینڈنس مارک نہیں دیکھتے ہوتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جو شروع سے ان کے نام تو ہیں لے بھی رہے تھے اور کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو جو لوگ جھجک رہے ہیں کہ ہم لوگ اسائنمنٹس کر بھی پڑیں گے کچھ بھی تو پلیز نہیں گھبرائیں. دیکھیں اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں نا, تو اسائنمنٹس میں اگر آپ کا نمبر زیرو بھی آ جاتے ہیں تو تب بھی نہیں گھبرائیں کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں. اور جب تک انسان قبر تک نہیں پہنچ جائے گا اس وقت طالب علم کی حالت میں رہتا ہے جو سیکھنا چاہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے, جو لوگ اگر یہ انہوں نے کلاسز کچھ لی ہیں چھوڑ دی ہیں ان کو لازمن آپ موٹیویٹ کریے کہ ہمارا ابھی نیا جو ہے کلاس نہیں سٹارٹ ہوئی. اور یہ ماشاءاللہ کافی لوگ آپ میں سے جو گروپنگ بھی کر رہے ہیں نئے لوگوں کی, تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جو لوگ آ گئے انہوں نے سابقون اولون میں فوراً لگ گئی کہاں, تو باقی لوگوں میں جیسے بار بار کہتے ہیں آپ میں جو کوالٹیز ہیں وہ پلیز ضرور شیئر کریں. یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ ہمیں کام آتا بھی ہے لیکن ہم بلا وجہ ایسے جھجھک کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں شرم آتی ہے کیا کہ آپ, حالانکہ آپ کو پتا یہاں پہ آپ کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں دیکھا. ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. ویسے ہی ہے ہاں, جو شاید ایک دوسرے کے فرینڈ ہوں یا کچھ فیملی ریلیشن ہو وہ جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. پلیز ضرور کوشش کریں, سب کو موٹیویٹ کریں, سب کو ادھر لے کے آئیں. تو ماشاء اللہ بہت زیادہ یہ آپ کے لیے بہترین سطح جاری ہوگا, ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ آج پھر لائیو سیشن نہیں ہے تو ہم ایک ہی اسٹریچ میں آج بھی ہم اپنی تفسیر کا لے کمپلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا خیر و عافیت کے ساتھ ہماری جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہو, یہ بہت ضروری ہے. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ہوگا لیسن 137 ہے النحل 65-79 اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. آپ کو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اور زیادہ پیار ہے کہ اتنی پیاری ایگزامپلس دیتے ہیں, اتنا اچھے چیزیں بتاتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ایسے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 137 آیت نمبر 65 سے 79 سورۃ نحل. لیسن نمبر 137 آیت نمبر 65-79 سورۃ نحل. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ اور اللہ ہی نے انزل برسایا من السماء آسمان سے ماء پانی فأحیا به الارض
کیا به الارض،
پھر زندہ کیا اس سے زمین کو،
پھر زندہ کیا اس سے زمین کو،
بعد موتیہا
بعد موتیہا
اس کی موت کے بعد،
اس کی موت کے بعد،
ان فی ذلک
ان فی ذلک،
بے شک اس میں،
بے شک اس میں،
لآیت لقوم یسمعون،
لآیت لقوم یسمعون،
البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی، لعبرہ، البتہ عبرت ہے، اس وقت جو لوگ گھروں سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور گمان رکھتی ہوں میں پورا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ وہ سب بھی با آواز بلند پڑھ رہے ہیں، پھر ہی آپ اس کے ثواب میں شامل ہوں گے نا. تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میں کتنا ان الفاظ کو ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو،
ہم پلاتے ہیں تم کو،
مما فی بطونہی،
مما فی بطونہی،
اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے،
اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے،
من بینی،
من بینی،
درمیان سے،
درمیان سے،
فرسم و دمن،
فرسم و دمن،
گوبر اور خون کے،
گوبر اور خون کے،
لبنن خالصن،
لبنن خالصن،
خالص دودھ،
خالص
دودھ، سائغاً للشاربین،
سائغاً للشاربین،
خوشگوار پینے والوں کے لیے،
خوشگوار پینے والوں کے لیے،
ومن ثمراتن،
ومن ثمراتن،
اور پھلوں میں سے بھی،
اور پھلوں میں سے بھی،
ان نخیل،
ان نخیل،
کھجور،
کھجور،
والعناب،
والعناب،
اور انگور،
اور انگور،
تتخذون منه،
تتخذون منه،
کہ تم بناتے ہو ان سے، سکرن، نشہ آور چیز،
و رزقن حسنا،
اور اچھی روزی، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیت لقوم یعقلون، البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وہی بھیجی تیرے رب نے،
إِلَى النَّحْلِ،
شہد کی مکھی کی طرف،
انِ اتَّخِذِي،
کے بناؤ، من الجبال بیوتا، پہاڑوں پر گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور اس میں جو اونچی چھتریاں بناتے ہیں، ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل ثمراتی، ہر قسم کے میوے، فسلکی، پھر چلتی جاؤ، سبل ربک ذللا، اپنے رب کے راستوں پر ہموار کیے ہوئے، یخرج من بطونہا، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، مختلف ہے رنگ اس کے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیت لقوم یتفکرون، البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی موت دیتا ہے تم کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ, اور تم میں سے وہ بھی ہے جو لوٹایا جاتا ہے. إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ, نکمی عمر کی طرف. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ, تاکہ وہ بے علم ہو جائے. بعد علم شیئا, جاننے کے بعد کچھ. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. علیم قدیر, جاننے والا قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض, اور اللہ نے فضیلت دی بعض تمہارے کو بعض پر. پھر رزقی, رزق کے معاملے میں. فمن الذین فضلوا, بس نہیں جن کو فضیلت دی گئی. برادی, لوٹا دینے والے. رزقہم, اپنا رزق. علی ما ملکت ایمانہم, ان پر جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ کے. ایک اور ترجمہ ہے, علی ما ملکت ایمانہم, اپنے غلاموں پر. فہم فیہ سواء, بس وہ سب اس میں برابر ہو جائیں. اف بنعمت اللہ یجحدون, کیا بس اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم, اور اللہ ہی نے بنائی تمہارے لیے. من انفسکم ازواجا, تم ہی میں سے بیویاں. وجعل لکم, اور پیدا کیے تمہارے لیے. من ازواجکم, تمہاری بیویوں میں سے. بنین و حفدہ, بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات, اور کھانے کے لیے دی تمہیں پاکیزہ چیزیں. اف بالباطل, تو کیا باطل پر. یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمت کو وہ جھٹلاتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, ایسوں کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق دینے کا. من السماوات والارض شیئا, آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی. ولا یستطیعون, اور نہ وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں. فلا, بس نہ. تضربوا للہ الامثال, تم کھڑو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم, بے شک اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا, بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال.
عبدًا مملوکًا، ایک غلام کی جو اختیار میں آیا ہوا ہے،
لا یقدر علی شیئن،
نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، ومن رزقناہ منا، اور ایک شخص کے عطا کیا ہم نے جسے اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، رزق اچھا، فہو ینفق منہ، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرًّا و جہرًا، پوشیدہ اور ظاہر، حل یستوون، کیا دونوں برابر ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں جانتے، وضرب اللہ مثلا، اور مثال، رجلین، دو مردوں کی، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے، لا یقدر، نہیں اختیار رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، وہو کل، اور وہ بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے مالک پر، اینما، جہاں کہیں، یوجہ، وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی بخیر، نہیں لاتا کوئی بھلائی، حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، ومن یامر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے، وللہ، اور اللہ کے پاس ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب، وما امر الساعۃ، اور نہیں آنا قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر جیسے چھپکنا آنکھ کا، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی قریب تر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ اخرجکم، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الت طیری، پرندوں کو، مسخرات، گھرے ہوئے، فی جو السماء،
آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن نہیں تھامے رکھتا ان کو، الا اللہ مگر اللہ، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، بس جی تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت کے اوپر غور کیا کریں کہ ترجمہ جاننے کے بعد اب ہمیں اس میں سے کتنی بات سمجھ آتی ہے.
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
تفسير دیکھیں گے آیت 65 سے واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر بن جانے کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں یعنی بے شک اس میں کھلی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے حق کی آواز کو سنتے ہیں یہاں سے سبق کا آغاز ہے سورت نحل جس کو نشانیوں والی سورت بھی کہتے ہیں ہم نے اس میں بہت ساری نشانیاں اور آیتیں دیکھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو حسن بکھیرا ہوا ہے اور جو خوبصورت چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ایک پانی کے ساتھ کہ جس طرح آسمان سے بارش کا پانی آتا ہے اور بنجر اور ویران زمین اس کی وجہ سے ہری ہو جاتی ہے اسی طرح آسمان سے وحی الہی کی بارش ہوتی ہے اور مردہ دل جو ہیں وہ زندہ ہونے لگتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس سے ایک انسان کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے دو چیزوں کی کوشش سے کوئی بھی جگہ ہری ہوتی ہے نمبر ایک آسمان سے بارش پانی اترا اور ساتھ ہی ساتھ مٹی کی کوشش مٹی کے اندر اگر حیثیت نہ ہو تو پانی جتنا مرضی دے دیں اور ہی زیادہ کیچڑ ہو جائے گا اور اس کے برعکس دوسری کیفیت بھی ہے کہ مٹی کتنی اچھی کیوں نہ ہو پانی نہ ملے تو خشک بن جائے گی بالکل اسی طرح اللہ کے کلام کی بارش برستی ہے لیکن ہمارے دلوں پر یہ بارش کی طرح پڑتی ہے دل مٹی ہیں اگر دل کی مٹی نرم نہ ہو دل کے اندر بغض کینے حسد رقابتیں اور نہ جانے کیا کچھ ڈالا ہو تو یہ بارش یعنی یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی ہمارے اندر کوئی ایسی خیر نہیں لاتا کہ ہم زمین کی طرح کائنات کے لیے فائدہ مند ہو جائے بلکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ اور سٹبن ہو جاتے ہیں اور ہی زیادہ دوسروں کو برا کہنے لگتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے اندر بڑی خیر ہے لیکن جب تک قرآن کے پانی سے دور تھے تو وہ عمر تھے دل کی مٹی پہ بارش کا پانی یعنی قرآن کی آیتیں پڑی تو وہاں سے خیر نکل آئی ایسی خیر ہی جو ہے وہی اصل میں ایک انسان کو انسان بناتی ہے تو فرمایا کہ اگر مردہ مٹی کو اللہ جاندار کر سکتا ہے تو تم کسی کے بارے میں یہ فتویٰ کیوں دیتے ہو کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی اس کے اندر کوئی رمق نہیں ہے وہ کبھی نہیں سدھرے گا اس کے اندر بہت کچھ ہے دس اینڈ دیٹ تم دیکھو کہ یہ کائنات کس طرح خاموشی سے تمہیں سبق سکھا رہی ہے یہاں غور کیجئے گا لقوم یسمعون نصیحت نشانی کس کے لیے ہے جو سنتی ہے جو سنے گا نہیں اس کو کہاں سے خیر ملے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو مفید بننے کے لیے چاہیے وہ سننا ہے آپ یہاں سے ون ٹو کرتے جائیں اگلی چند آیتوں میں ہر آیت کے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ چیز آئے گی آپ سارے جمع کریں پھر انشاءاللہ آگے جو ایک بڑا اہم موضوع آنے والا ہے اس پہ ہم پہنچیں گے تو یہ سارے پوائنٹس آپ کی مدد کریں گے پہلی کریکٹرسٹک کیا ہے سننا یسمعون سننا جو ہوتا ہے نا یہ انسان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے سورۃ انفال میں ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے کہ جو سنے گا نہیں اس کو پھر آپ خیر کہاں سے دے سکتے ہیں. خیر پتہ کیا چلا کہ سن لو, کم از کم آؤ اللہ کے کلام کو بیٹھو سنو تو صحیح, کان کھول کے بیٹھو, یہ نہیں کہ یہاں آؤ اور کان کے دروازے تو کھلے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ذہن کی کھڑکیاں کھول کے باہر سوچنا شروع ہو جاؤ. تمہارے اندر خیالات کی ایک تصویر چل رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کے بھی اس ماحول کا حصہ نہ ہو. تو انسان جب سنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں چونکہ بات ہوئی آسمان سے پانی اور زمین کے آباد ہونے کی, آسمان سے پانی آتا ہے. کبھی آپ نے بارش کا پانی چکھا ہو, نہیں چکھا تو ضرور چکھیے گا, بہت مزے کا ہوتا ہے صاف پانی. اگر آپ کسی, جی بالکل شفا ہے اس میں, اس کو جمع کر کے رکھے. میں تو ضرور, مجھے تو جب موقع ملے میں تو ضرور اس کو اپنے پاس رکھوں. اور آپ کو پتا ہے کہ بارش کے پانی میں کتنی شفا ہے. آج کا تو پورا سبق ہی ہمارا شفا کے بارے میں. اور اگر کوئی بیماریوں کی وجہ سے اللہ کا کلام نہ سن پائے تو سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنا محروم رہ جاتا ہے. تو بارش کا پانی پھیکا ہوتا ہے بالکل, ڈسٹل واٹر والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بالکل. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کسی کے منہ کو مٹی لگ جائے, کتنا بک بکا ذائقہ ہوتا ہے, کراہت سی ہوتی ہے نا مٹی میں, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. چلیے تیسری چیز ہے بیج. کبھی آپ نے کسی بھی پھل یا سبزی کا بیج کھایا, غلطی سے منہ میں چلا جائے اورنج کا بیج جوس کے دوران, سارے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. کڑوا بیج, پھیکا پانی, کڑوا بیج اور نمکین قسم کی مٹی ملتی ہے اور میٹھا پھل آتا ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم کڑوے ماحول میں سے میٹھے پھل کیوں نہیں نکال سکتے. کوئی چیز کائنات کی حقیر نہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ جو بالکل کڑوے ہوتے ہیں, سٹبن ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر یہ ایسے نہ ہونا تو ہم بہت بھاگ بھاگ کے دین کے کام کریں. ہرگز مت سوچیں, ان کا وہ کڑوا پن آپ کو زیادہ میٹھا بنا رہا ہے. آپ کے اندر اگریشن آ رہا ہے, آپ کے اندر اس چیز کا شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے. چلیے آگے ایک اور چیز پہ غور کروایا گیا, آیت 66, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. لکم کون ہے ادھر؟ جو عبرت لینا چاہے گا. لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ, جو قوم سن لیتی ہے نا وہ عبرت لیتی ہے, اگلا مرحلہ ہوتا ہے. اور عبرت کا لفظ عین بارا سے ہے, عبرا, ایک حالت سے دوسری حالت پر جانا. اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں نا, عبور کرنا, فلاں نے دریا عبور کر لیا, وہ بھی اسی سے ہے, پار گزر جاتے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو عبرت لینے والا ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کسی چیز سے عبرت لے اور پھر وہی رہے. کوئی مر گیا, آپ کہتے ہیں میں نے بڑی عبرت لی, پھر آپ بدلے ہی نا, آپ کی سوچ نہ بدلی, آپ کا دین نہ بدلا, آپ کا عمل نہ بدلا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. عبرت کا تو ذرا سر سیدھا ایفیکٹ بندے کے سر سے لے کر پاؤں تک دکھتا ہے. دل تو دوسروں کو نہیں دکھتا, لیکن دل کے راستے عبرت آتی ہے اور اس کے بعد انسان کی اس سارے جسم پر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, او سننے والو, تم قرآن سن رہے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا موقع دیا. اس وقت اگر تم گھروں میں بستروں میں گھسے بھی ہوتے, تم اپنے کانوں کو بند بھی کر لیتے تو کیا بڑی بات تھی, بہت سارے بند کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تمہیں جو نعمتیں اس صورت میں دکھا رہا ہے, اس میں ایک نعمت کیا ہے کہ وہ سنوا رہا ہے. سنا ہے تو آؤ پھر جانوروں کے اندر عبرت لو. انعام کے لفظ پہ پہلے بہت جگہ بات ہو چکی, اسم جمع ہے یہ, مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں ایسے نا جیسے اخلاق کا لفظ ہوتا ہے خلق کی جمع, تو واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا کہ اب جانوروں پہ غور کرو, کیا ہوتا ہے ان جانوروں سے. نسقیکم مم فی بطونہ من بین فرث ودم دم اللبن خالصا سائغا للشاربین, دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے, گوبر اور خون ان کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے, خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے. کیا بے بس کر دینے والا انداز ہے. یہ ہے وہ آیتیں کہ جس کو پڑھ کے تو واقعی سجدہ کرنے کو دل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے ایک ایسی چیز کو ہمارے سامنے مجسم کر کے کھڑا کر دیا کہ جس کو دیہاتوں میں رہنے والا جاہل سے جاہل شخص بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. الف للہ, ایک لفظ اس کو الف باتا نہیں آتا, وہ بھی یہ منظر دن میں کئی بار دیکھتا ہوگا. کسی جنگل میں رہنے والا, کسی اور جگہ رہنے والا جہاں کچھ جانور ہوں, اس کو یہ کتاب ہر وقت کھلی ملے گی کہ وہ جانور کے اندر سے دودھ کا نکلنا دیکھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ایک ایسی نعمت کا تذکرہ فرمایا, غور کرایا کہ دیکھو ایک بھینس خوراک کھاتی ہے جو سب اس کے حلق سے اتر کر اس کے معدے میں چلی جاتی ہے. معدہ وہ برتن ہے جہاں بہت سارے عمل ہوتے ہیں, اور اس گھاس کو اس تنکوں کو ہضم کر کے مختلف مراحل سے گزار کر کچھ کو گوبر کی صورت میں ایک نالیوں میں بھیج دیتا ہے, کچھ حصے کو خون بنا کر دوسری نالیوں میں بھیج دیتا ہے, اور ایک ایسی تیسری چیز ہے جہاں بھیج کے اس کو دودھ بنا دیتا ہے. کبھی غور کیا تم نے یہ سب کون کرنے والا ہے؟ فرض کہتے ہیں وہ گوبر جو ابھی انتڑیوں میں ہو پیٹ کے اندر. آپ سوچئے ذرا, کھانا کھانے کے بعد جو حاجت محسوس ہوتی ہے انسان کو, اس کیفیت کو فرض کہتے ہیں. جو باہر آ جاتا ہے نا, جو ہمیں دکھتا ہے گندگی کی صورت میں, وہ روس ہوتا ہے, روس پیٹ کے اندر ہے تو فرض ہے, پیٹ کے باہر آ گیا تو روس کہلایا. اور سائغن کا لفظ جو ہے سین واغین سے پیچھے بھی گزرا. سوخ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیز کا مزے سے اتر جانا, حلق میں نہ اٹکنا, پیچھے پڑ چکے ہیں لا یقادون یسیغون, کہ جہنمیوں کا کھانا ان کے نیچے نہیں گزرے گا ان کے منہ میں سے. تو سائغ آسانی سے حلق سے اترنے والا, لشاربین پینے والوں کے لیے, شارب کی جمع, شین رابا پینے کی چیز کو کہتے ہیں. عربی میں ہر پینے کی چیز کو شربت کہتے ہیں یا شربا شراب کہتے ہیں, اسی سے یہ لفظ ہے پینے والا. پتہ چلا کہ دودھ کا یہ ذائقہ اس کو آئے گا جو پیتا ہے, اور جو پیتا ہی نہیں ہے اس کی بات ہی آپ چھوڑ دیجئے. ہاں, پھر اس کے بعد فرمایا دم, دم خون کو کہتے ہیں, دال میم میم. اصل میں بھینس کے پیٹ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. کبھی غور کیا یہ بھینسیں کیا ہیں؟ یہ فطرت کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں جو پھر رہی ہیں. آج اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی وہ مشین نہیں بن سکی کہ ایک طرف سے چارہ ڈال دو, توڑی ڈال دو, پانی ڈال دو, اور دوسری طرف سے دودھ نکال لو. اسی بنے ہوئے دودھ کی کئی مختلف قسمیں تم بنا سکتے ہو, لیکن تم دودھ کو چارے سے نہیں بنا سکتے. گائے کے اندر, بھینس کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا لفظ بتون. بتون کا لفظ ہے نا, یہ بطن کی جمع ہے, بات اوئے نون. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا ہوا. ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں ظاہر و باطن, تو باطن چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو پہلی بات تو پتا چلا کہ پیٹ چھپا ہونا چاہیے, چاہے آپ ساڑی پہنے یا اسکرٹ پہنے, اور وہ پیٹ بطن ہی نہیں رہتا جو کھل جاتا ہے. اور وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو اتنے اسٹریچی کپڑوں میں ہو کہ جس میں جسم کا ایک ایک فگر دکھے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ بطن ایک کی بجائے بتون کیوں کہا؟ عموماً ہم تو دیکھتے ہیں کہ گائے کا ایک ہی بطن ہوتا ہے, لیکن آج سائنس نے اللہ کے اس کلام کو اس طریقے سے کھول کے رکھ دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. نان مسلم اس قسم کی آیتوں پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں. آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ, اس سے ملتی جلتی آیتیں جو ہیں یہ سورت مومنون میں بھی آئیں گی, تو وہاں بھی آپ جب کو اس کا ایک, کیونکہ آج کچھ اور پریزنٹیشن ہے تو یہ آج آپ کو نہیں دکھا رہے, کہ جو گائے اس کا پیٹ چار حصوں میں بٹا ہوتا ہے. ہم اگر اندر سے گائے کا صرف ایک ڈائیگرام دیکھیں تو ایک بڑا سا برتن ہوتا ہے, پھر آپ کو چاروں کے حصے وغیرہ وہاں جا کے انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے. اور ایک حصے میں جا رہا ہے, دوسرے میں چیو ہو رہا ہے, تیسرے میں اس میں کچھ مل رہا ہے, چوتھے میں کچھ اور مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ کبھی آپ نے گائے کو اس طرح غور سے سنا اور دیکھا نہیں ہوگا, یا اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کس طریقے سے اللہ کی ذات اس کو سمجھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 40 سے 60 ہزار بار اپنے جبڑے ہلانے پڑتے ہیں گائے کو دودھ پیدا کرتی ہے نا, جو ایک دن میں گائے دودھ نکالتی ہے اس کے لیے تقریباً اتنا ہوتا ہے. پہلے میدے میں 160 لیٹر یا 40 گیلن خوراک آ جاتی ہے, اتنا بڑا اس کا پیٹ ہوتا ہے اندر سے. 8 گیلن دودھ گائے کے تھنوں میں جمع ہو جاتا ہے. 6 سال دودھ دیتی ہے, لیکن دودھ دینے کے لیے سال میں ایک دفعہ بچہ پیدا ہونا لازمی ہے. اگر کوئی گائے یا بھینس بچہ نہ دے تو پھر اس سال دودھ نہیں آتا. اور گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 100 پاؤنڈ کا ہوتا ہے, اور اگلے ہی دن چلنے لگ جاتا ہے. عام طور پہ جو گائے ہوتی ہے اس کا وزن 1000 سے 1500 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. دن میں 8 بار خوراک کھاتی ہے. 118 پاؤنڈ چارہ کھا جاتی ہے ایک دن میں، اور 30 سے 40 گیلن پانی پی جاتی ہے. کیا کھا رہی ہے چارہ؟ کبھی چکھ کے دیکھے، اپکائیاں آنے لگیں گی. اور جو دودھ نکلتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کیوں انسان غور نہیں کرتا؟ اللہ کی ذات اگر صرف انسان کو اس بات پہ پکڑنے لگے کہ کل تو نے میرا حق کیوں ادا نہ کیا، وہ کہے گا اللہ کو استاد نہیں ملا، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ملا جو مجھے بتاتا کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے نا کہ کبھی دودھ کا گلاس پیا تھا؟ دودھ کا ایک گلاس تیرے لیے مبلغ بن سکتا تھا اگر تو اس سے عبرت حاصل کرتا. کون سی ذات ہے جو سرخ خون اور بدبودار پیشاب کے اندر سے لبنن خالصن سائغ للشاربین نکال دیتا؟ کبھی آپ نے سنا کہ دودھ سرخ رنگ کا نکلا، بعد میں پتا چلا کہ خون کی پائپ پنکچر ہو گئی اور دودھ میں تھوڑا سا رنگ مل گیا؟ کبھی دودھ پیا ہو اور اس میں سے بدبو آئی ہو گوبر کی یا پیشاب کی؟ کبھی بھی نہیں. اتنا پیارا نظام ہے، اتنا زیادہ انسولیٹڈ قسم کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا؟ کھاتے کیا اور دیتے کیا؟ اب آئیے ذرا نصیحت لے لیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کھاتے اور ہم کیا دیتے ہیں. دیکھیے جانور کسی خوراک کا، کسی چیز کا سب سے ویسٹ پروڈکٹ کھاتے ہیں، پتے، ڈنڈیاں، ڈالیاں، ہاں کوئی گٹھلیاں کھاتے ہیں جانور، اور بہترین چیز دیتے ہیں انسان کو. دیکھیے کوائٹ اپوزٹ، انسان کھاتا ہے بہترین حصہ. عمل کون سے ہیں؟ انسان کی زندگی میں سوچنے کی کتنی چیزیں موجود ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرق محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ دیکھے تو صحیح کہ گوبر اور خون کے درمیان میں دودھ، تو کیا تم برے ماحول میں اچھے نہیں رہ سکتے؟ تم کیوں اپنی آئیڈینٹیٹی لوز کرتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ نہیں میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتی، پیئر پریشر بہت ہے، ماحول بڑا خراب ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کی ذات تکبر کی نفی کروا رہی ہے کہ وہ دودھ جو پیدا ہوتے بچے سے لے کر 100 سال کے بڈھے کی خوراک ہو سکتی ہے، اللہ کہاں سے نکال کے دیتا ہے؟ اس کے اوپر غور کرے انسان تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت تو یہاں سے پہچانو کہ انسان ریشم پہنتا ہے تو وہ ایک کیڑے کا لعاب ہے، سلائیوا ہے. پیچھے بھی بات ہوئی اس پہ کہ منہ سے تھوک نکالتا ہے اور وہ لپٹتی جاتی ہے اور آخر میں سلک بنتی ہے. اور کہتے ہیں کہ انسان کی بہترین خوراک جو ہے وہ شفا جو اس کو ملتی ہے وہ مکھی کا لعاب ہے. اور آپ دیکھیے تو دودھ بھی جانور کے جسم سے کہاں کہاں سے ہو کے آتا ہے. یہ ہے اس دنیا کی چیز اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے ہو جاتی ہے تو میدا اس کو پکاتا ہے، میدے کی سمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون، پھر یہ کام کروایا جاتا ہے جگر سے اور اس طرح الگ الگ کر کے مختلف چیزوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اس سے ایک اور چیز بھی پتا چلتی ہے کہ اچھا کھانا کھانا برا نہیں ہے، منع نہیں ہے. لذت للشاربین، آگے آئے گی یہ بات بھی، اللہ کہتے ہیں پیو، دودھ پیو، اچھی بات ہے. اور دودھ کے فائدے، اس پہ تو آپ کو پورے پورے آرٹیکل مل جائیں گے. اتنی مکمل غذا ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو سب سے پہلے دودھ دیتے ہیں اور شاید آخری عمر میں لوگ پھر دودھ پہ ہی آ جاتے ہیں، جس کو سیکنڈ چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کی ذات جہاں ہم سب کے تکبر کو توڑتی ہیں. کبھی سوچو تم کیا اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہو؟ تمہارے بغیر کام نہیں ہوگا. جو رب بھینسوں سے خالص دودھ نکلوا سکتا ہے، کیا اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا پیغام خالص حالت میں لوگوں کو نہیں پہنچا سکتا؟ دیکھیں سوچنے میں بات تھوڑی سی ابس لگ رہی ہے نا، لیکن کیا مشکل ہے کہ جیسے آج ہم انسان اس چیز پہ مقرر کیے گئے کہ جاؤ لوگوں اللہ کا دین پھیلاؤ، سچ پھیلانا، حق پھیلانا، اس میں اپنے افکار اور اپنے نظریات نہ ڈالنا. اب انسان تو نہ کرے تو اللہ کسی جانور کو دے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، غالباً سورت نمل کی آیت میں آتا ہے کہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکالیں گے زمین سے، اور قرب قیامت کی علامتوں کی جو احادیث ہے اس میں بھی آتا ہے کہ زمین سے دابت الارض نکلے گا اور وہ جا کے لوگوں کو نصیحت کرے گا، اور وہ آیت پڑھے گا جو قرآن میں موجود ہے کہ لوگ بے شک اللہ کی نشانیوں سے غافل تھے. ہم نہ کریں اللہ کے دین کا کام، اس کو کیا پرواہ ہے؟ وہ دعوت الارض سے تبلیغ کروا لے، اس نے خود خود سے تبلیغ کروا لی، اس نے پرندوں سے جانوروں سے اپنا کام کرا لیا، تو تم اپنی حیثیت کو پہچانو، کیا تم جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو؟ کس طریقے سے تم کرتے ہو؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور نصیحت کی بات ہے دودھ میں، کہ کوئی بھینس خود عام حالات میں اپنا دودھ نہیں پیتی گائے، الا یہ کہ کبھی کسی بیماری کی صورت میں شاید ان کو پلاتے ہوں گے، کچھ کہتے ہوں گے، لیکن عام طور پہ وہ خود نہیں پیتی، خود کھا رہی ہے خراب چیز اور دوسرے کو دے رہی ہے اچھی چیز. تو انسان کو بھی اپنے اندر یہی مزاج لانا چاہیے، مجھے تھوڑا مل جائے نو پرابلم، میں گزارا کر لوں گا، دوسروں کو خالص چیز مل جائے. محنت کرنی پڑتی ہے، 50-60 ہزار دفعہ جبڑے ہلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیے ہم تو سارا دن بھی جبڑے چلاتے رہتے ہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ کھانے کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. اس غریب کو تو کیا ٹیسٹ آ رہا ہوگا، وہ تو ہمیں دودھ دینے کے لیے جبڑے چلا رہی ہے. ہم نے اتنی دفعہ پین کے اوپر اپنے نشان لگائے ایک دن میں، کہ ہم بھی ایک سچا علم عام کریں، ہم بھی دین سیکھیں، ہم بھی ان نوٹ بکس پہ لکھیں، ہم بھی ٹیسٹ دیں، ہم اسائنمنٹ دل کی خوشی سے کریں تاکہ آنے والی نسلوں میں کچھ کام ہو سکے. یہ پورا سبق آپ کو کائنات کی خدمتیں دکھا رہا ہے کہ کیسے اللہ نے ایک انسان کے لیے ساری کائنات کو کام پہ لگایا ہوا ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، ہم چند ہم اتنے قدم نہیں چلتے. ابھی آگے سنیں گے تو اور بھی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم شہد کی مکھی کے کام پڑتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی شان کیا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو کارآمد بنائے. آپ دیکھ رہے ہیں سورہ رات سے یہ ٹاپک چل رہا ہے، سورہ نحل تک آ گئے، ہر سورت میں یہ میسج مل رہا ہے کہ وَمَّا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. یہ فطرت کا اصول ہے، یہ کائنات کا اصول ہے، یہ آپ کے گھر میں آپ کا اپنا اصول ہے. کبھی بیکار چیز آپ زیادہ دن اپنے گھر میں نہیں رکھتی، جس دن آپ چیزیں اٹھاتی ہیں پکڑ کے پھینک دیتی ہیں ادھر سے ادھر اور اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتی ہیں اس چیز سے. اسی طرح وقت ان لوگوں کو بھلا دیتا ہے جو بالکل کارآمد نہیں ہوتے. اگر امام بخاری نے اس طریقے سے انسانیت کو خالص دودھ جیسا علم نہ دیا ہوتا نا حدیث کا، تو آج ان کا نام بھی کوئی نہ لیتا. بڑے بڑے مفسرین جو تفاسیر لکھ گئے، انہوں نے انسانیت کو خالص دودھ دیا. اور آپ کو شاید یہ چیز معلوم ہے کہ نہیں، کہ دودھ کی تعبیر جو کی جاتی ہے نا وہ علم ہے. اگر خواب میں کوئی کسی کو دیکھے نا کہ کوئی دودھ پلا رہا ہے یا کسی کے ہاتھ سے پی رہے ہیں، تو وہ علم ہے. اور یہ ایک حدیث سے دلیل موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت میں خواب میں انہوں نے اس طرح دیکھا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ تم علم حاصل کرو گے. سراسر دودھ اور علم ایک چیز ہے. آپ دیکھیں کہ دودھ میں چھوٹی سی مکھی بیٹھ جائے، تھوڑا سا تقابل کریں گے ہم، دودھ میں مکھی کیا مچھر پڑ جائے، دل نہیں کرتا پینے کو. نہ بتاؤ بندہ، ہو سکتا ہے کاکروچ بھی کوئی نکال کے پھینک دے تو آپ پی جائیں، وہ بعد میں بیمار ہوں گے نا. اور جن کو عادت ہو جاتی ہے مٹی ملا پیا، ان کو خالص ہضم ہی نہیں ہوتا. اسی طرح علم کے اندر ایک چھوٹی سی مکھی اور چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی ڈال دیا جائے، تو وہ علم انسانیت کے لیے نفع مند نہیں رہتا. پھر آپ دیکھیے کہ دودھ ایک جگہ پڑا رہے، امیجن کریں آپ، پھٹ جائے گا نا، خراب ہو جائے گا نا، خاص ماحول میں اس کو پیک کر کے نہ رکھے تو خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح علم بالکل اس میں بو آنے لگتی ہے جب وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں کورس پورا ہو جائے گا، علم کا برتن بن گئی ہوں، سارے پاروں کے ٹیسٹ بھی موجود ہیں، سارے اسائنمنٹس بھی موجود ہیں، آپ محفوظ ہو گئی. آپ کے علم کا دودھ پھٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، اس کے اندر بو آنے لگے گی اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گی، اگر آپ اس کو واقعی سٹرا پیک نہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ کھلا دودھ کم دن رہتا ہے، لیکن وہی دودھ جب سیو کر لیا جاتا ہے کبھی پیکنگز میں، کبھی ویکیوم کر کے، تو کئی کئی مہینے بھی چل جاتا ہے. بعض اس کو ڈرائی فارم میں کر لیتے ہیں تو وہ تو کئی سال بھی چلتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنے علم کو کسی نہ کسی جگہ پریزرو کرنا ہے. بہتا پانی جیسے چلتا رہتا ہے نا، اسی طرح بہتا دودھ بھی اگر ہوگا نا تو وہ صحیح رہے گا. علم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. آپ اس علم کو جب پہلے اپنے اندر ہضم کریں، خود اپنے اندر لائیں گے، فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے ایک اور تقابل، کہ دودھ عموماً کس کو اچھا لگتا ہے جو نیچرل ڈائٹ لیتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک بندے کو آپ دودھ پیش کریں اور ایک کو کوک پیش کریں، کیا لیں گے؟ پیدا ہوتا بچہ تو کبھی کوک نہیں مانگتا، لیکن وہی بچہ 4-5 سال کا ہو جائے تو وہ ہمیشہ کوک کا گلاس پکڑے گا. کیا میں نے صحیح کہا؟ بلکہ میں نے دیکھا کہ مائیں بیچاریاں دودھ بھی پلاتی ہیں تو کہیں چاکلیٹ ڈال کے اس میں پلا رہی ہوتی ہیں، کہیں روح افزا کے ڈال کے پلاتی ہیں، کہیں اسی کے اندر کچھ اس میں اور چیزیں ڈال کے پلاتی ہیں۔ یہ فرق کس بات کا ہے کہ فطرت دودھ کو مانگتی ہے، اسی طرح ہماری فطرت علم کو مانگتی ہے۔ دیکھیں کوئی نہ کہے لیکن بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا بڑا، تو وہ کتاب لے کے پڑھنا شروع ہو جائے گا، ایسے ہلتا شروع ہوگا، ماں کو پڑھتا دیکھے گا تو ساتھ بیٹھے گا، یہ فطرت ہے۔ لیکن ہم بعد میں اس فطرت کی جگہ اس کو کچھ اور چیزیں دے دیتے ہیں، لو پکڑو یہ کرو وہ کرو، اس طریقے سے ہم اس دودھ کو بچے سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بیت المقدس میں لے جائے گئے تو جب نماز آپ نے پڑھا دی تو آپ کے سامنے تین برتن پیش کیے گئے تھے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں پانی تھا اور ایک میں غالباً شراب، کیا آپ پیجئے؟ تو اللہ کے نبی نے دودھ لے لیا، تو اس پہ اس فرشتے نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فطرت کا راستہ قبول کیا، اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی پوری امت شرابی ہو جاتی۔ تو دودھ تو بڑی چیز ہے، ہمارے کہتے ہی اللہ کا نور ہے، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، بہرحال سفید ہوتا ہے اس لیے۔ لیکن ایک دعا ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو کہو اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے، واتمین خیرم منہ، اور ہمیں اس سے زیادہ اچھا کھلائیے، اور جب دودھ پیو تو کہو اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اور اس سے بڑھا دیں۔ کتنی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہوئے یہ سکھاتی ہیں دعا، یا خود پڑھتی ہیں شروع میں، کھڑا کریں ہاتھ۔ جی زارا، آپ اپنے بچے کو دودھ پلواتے پیتے پلاتے ہوئے کرتی ہیں دعا؟ نہیں کرتی، اور تو کوئی ہے ہی نہیں ادھر بچوں والا جس سے پوچھے، آپ کے تو سب کے بڑے ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جو چیز بچوں سے کے ساتھ خود کریں گے نا، وہی وہ بعد میں ہمارے ساتھ کریں گے۔ اللہ کی ذات جہاں ہمیں سوچنے کی دعوت دے کر کچھ آگے بڑھاتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہم صرف عبادت میں کریں گے اس کے بارے میں کہ کیسے یہ دودھ بننے کا عمل آتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات دیتی ہے ہمیں۔ اور یہ لفظ ایک چھوٹا سا اشارتن دیکھ لیجئے گا، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، سقا ساقی سے، یعنی کوئی خود دودھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ گائے اور بھینسیں کس کی مزدوری کر رہی ہیں؟ اللہ کی ہائرڈ ہے یہ، نعوذ باللہ، ہماری نہیں۔ ہم جائیں، آپ دیکھیے کہ اگر اللہ نہ ان کے دلوں میں ڈالے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں، 99 حصے آخرت میں، اور اس ایک حصے کی وجہ سے ماں بچے سے پیار کرتی ہے، ہر انسان دوسرے سے جو کر رہا ہے، حتیٰ کہ جانور اپنا دودھ بھی جو نکالنے کی اجازت دے دیتے ہیں نا، وہ اس اللہ کی ڈالی ہوئی رحمت کی وجہ سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ منع کر دے تو ہاتھ لگانے دے کوئی جانور، ایسے ٹانگ مارے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو نسخے کو، یہ اللہ کی ذات ہے اور بھینس اس کی بات مان رہی ہے، کبھی انکار کر دے، چھٹی ہو گئی، آج نہیں دے رہی دودھ، کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے جب جانوروں کا دودھ نہیں نکالا جاتا نا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسی بیماریاں جانوروں کو ہو جاتی ہیں کہ وہ دودھ نہیں نکال پاتے ان کا، تو وہ بیمار ہو جاتی ہیں یا ان کے بچے ان کا دودھ نہ پیئیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے علم کو باہر نہیں لاتے نا، جب ہمارا علم ہمارے اندر ہی گھٹ جاتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہتے دھارے ہیں، جتنا بہے گا اتنا ہی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے 67 میں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ اب یہ دوسری نعمت ہے، ہم نے یسمعون پہ بات کی تھی کہ پہلا مرحلہ کارآمد بننے کا یسمعون ہے، دوسرا مرحلہ تھا شاربین، پینا پڑتا ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کہ جب ہم علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو واقعی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ایک تراوٹ آتی ہے، جیسے دودھ پینے کے بعد انسان کو اپنا بڑا ایک فریش اور ہیلدی فیل ہوتا ہے، بچہ بھی سو جاتا ہے اور بچے کو بھی فیلنگز آتی ہیں جب اس کو دودھ پلایا جائے کہ وہ بہت ریلیکس ہے۔ اسی طرح اس کو پینا پڑتا ہے، اور پینے کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کھانے کا اثر اور ہوتا ہے، پینے کا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جب کسی مریض کو فوراً کوئی دوا دینی ہو تو پینے والی دیتے ہیں تاکہ وہ جسم میں آ جائے، یا انجیکشن کے ذریعے سے وہ چیز اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے پھلوں کی کچھ بات ہے۔ ثمرات، ثمرت ان کی جمع، اور نخیل، نحل سے کھجور کے درخت کے لیے آتا ہے، لیکن پھر کہا گیا یہ دونوں وہ پھل ہیں، نخیل اور عناب، جس سے عموماً ان دنوں میں بھی شراب بنائی جاتی تھی اور آج بھی۔ یہاں اب یہ آیت آپ جو نوٹ کریں، اس کو آپ ایک اور ریفرنس میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، کہ پہلی آیت ہے یہ جس میں اللہ کی ذات شراب کی قباحت اور اس کی کراہت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مکہ میں شراب عام تھی، لوگ بہت زیادہ شوق سے پیتے پلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب اس کو حرام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عادت چیزوں کو تدریجن کرنے والی ہے، تدریج کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو جو فطرت پہ تھے، جو فطرت سلیمہ پہ تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جینیس قسم کے لوگ، انہوں نے اسی سے سمجھ لیا کہ اب شراب حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تتخذون منہ سکرا الگ کہہ کے ورزقا حسنا کہا گیا، اور سکرا کا لفظ ہوتا ہے نشاور چیز کے لیے، سکران پیچھے پڑ چکے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ نماز کے قریب جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے۔ تو کہا کہ اس آیت سے اشارہ مل گیا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، اس کو دوسرے سے الگ کر کے پیش کر دیا گیا، لہذا تم اپنے آپ کو ابھی سے اس کے لیے تیار کرو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اشارہ سمجھ جاتے ہیں، بس ان کو کسی کے آنکھ کے اشارے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ناپسند ہے، اور کچھ اتنے بھولے بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا ہی کب تھا، وہ چاہتے ہیں ہمارا نام لے لے کے منہ سے ہاتھ سے پکڑ کے ہمیں بتایا جائے کہ جی یہ حکم آپ کے لیے ہے۔ تو جو لوگ اشارہ سمجھتے ہیں نا، وہ بہت جلدی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہی السابقون الاولون میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ایسی آیتوں کو سن کر اس کو ابھی سے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب یہ ایسی چیز ہی نہیں تو چھوڑ دے، اور اس کے حسن کے مقابل میں یہ آیت آ گئی۔ ان نفی ذالک الایات لقوم یعقلون، اس لیے اس آیت کے آخر میں یعقلون کی بات آئی۔ یہاں اگلا مرحلہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کو بہت سارے دلائل نہیں چاہیے ہوتے، کیوں، کیسے، کب، آج کے دور میں کہاں، حرام کا لفظ کدھر لکھا ہے، آج کی شراب تو بڑی پاک ہے، کل تو گندے طریقے سے بنتی تھی، آج تو صاف ہے، چلے کوئی بات نہیں رات کو پی لے، نہیں، بس عقل سے پوچھو، ایک قطرہ تم گندگی کا منہ میں نہیں ڈال سکتے، تو بتاؤ کہ اس کے بعد اپنی مرضی سے تم کیسے کرو گے۔ تو لہٰذا انسان کو سینسٹیو ہونا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا پانی جب ملتا ہے نا، تو جو لوگ عقل بھی استعمال کرتے ہیں نا، وہ بہت جلدی برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں نا، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھا ذرا ابھی اور، ذرا اور، ابھی اور، ابھی اور۔ پھر یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ مکی صورت ہے، شراب کے بارے میں جو باقی آیتیں آتی ہیں نا، وہ مدنی صورتوں میں آتی ہیں۔ اسلام کا مزاج سمجھیے، اور اسی سے پھر تبلیغ کرنی بھی انسان کو آ جاتی ہے، کہ جب کوئی بندہ ابھی بہت اور چیزوں میں بھی پڑا ہوا ہے، شراب کی بات کر رہے ہیں نا ہم یہاں، اب مکہ میں نہ نماز تھی نہ دوسری چیزیں تھی، اشارتاً ساری چیزیں موجود تھی اور صراحتاً کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کسی ایسے شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور شراب بھی پیتا ہے، اس کو بھی تبلیغ کریں گے اگر کسی موقع پہ، تو وہ درجہ اور وہ شدت نہیں ہوگی اس کی جو شدت ہوگی اس کی ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد۔ یہ بھی نہیں کہ اس کو مہلت دے دی جائے، سہولت دے دی جائے، لیکن وہ فیکٹر ڈھونڈا جائے۔ دیکھیے کہ کوئی بندہ کوئی چیز کیسے استعمال کر سکتا ہے اگر اس کو یقین ہو کہ میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا، دیٹ مین کہ رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ 10 دفعہ اس مائک کو ہلائیں جلائیں، کام کیوں نہیں کر رہا، بعد میں پتا چلتا ہے پیچھے کنیکشن ہی نہیں لگا ہوا، تار ہی نہیں۔ آپ اس کو پورا اس کا انجر پنجر کھول کے رکھ دے، نہیں آئے گی، بس پہلے دیکھے تار جڑا ہوا کہ نہیں۔ اسی طرح آپ دلائل دیں، آپ احادیث سنائیں، آپ قرآن کی آیتیں سنائیں، کوئی نہیں مانے گا، نشہ ٹوٹا ہوا اس کا، وہ کیسے آپ کی سنے؟ پہلے اس کو ہوش دلائے۔ کوئی سویا بندہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے گھنٹہ پورے تقریر کر رہے، بعد میں پوچھیں اچھا کیا یاد ہے، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو سویا ہوا تھا۔ لوگ خواہشوں میں سوئے ہوتے ہیں، نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ خواہشات کا بھی ہوتا ہے، نشہ دنیا کا بھی ہوتا ہے، لذتوں کا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے پہلے جگانے کی ضرورت ہے. عقل کو جھنجھوڑو، اپنے اوپر دیکھو، پھر اس کو دیکھو اس کو دیکھو کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور خوبصورت ریسپٹر بتا دیا کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھو. اور یہاں رزقاً حسنا سے مراد کیا ہے؟ پھل اور پھول. یعنی اللہ نے اتنے پیارے پھل دیے، کچھ لوگ اس کو گندا کر کے کھاتے ہیں، سڑا کے کھاتے ہیں، جلا کے کھاتے ہیں. اللہ نے فریش فوڈ دیا، تم اس کو بالکل ہی گندا کر کے کھاتے ہو. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم يسمعون وان لكم فی الانعام لعبرا نسقیكم من ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
اس کے بعد اب تیسری خادمہ انسانیت کی، جو انسانوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، اور اسی کے اوپر سورت کا نام سورت النحل ہے. آئیے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنایا کرو پہاڑوں میں اپنے چھتے یعنی گھر. ومن الشجر، اور درختوں کی شاخوں میں. ومما يعرشون، اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں. یارشون عرش سے ہے، جیسے چھتے ہوتی ہیں نا، عرش بلند جگہوں پہ عموماً بنتی ہیں یہ چیزیں. یہاں مشکل لفظ پہلے دیکھ لیتے. اوہا کا تو لفظ پیچھے بہت دفعہ آیا، وہی کے لیے آتا ہے. خاموش اشارہ، تیز اشارہ. وہی خفی کو کہتے ہیں، الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، سمجھ بوجھ. یہ وہ وہی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے، ورنہ تو شہد کی مکھی کو بھی آپ نبی بنا دیں گے. پیچھے ہم بات کر چکے اور سورہ شورا میں تفصیل سے اس پہ بات آتی ہے کہ وحی کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں تو وحی سمجھ بوجھ کے وعدوں میں بھی ہے. اور یہ بہت بڑی آیت دلیل دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو مجبور کرتے ہیں اس بات پہ کہ حضرت مریم بھی نبیہ تھی. اگر وہ اس کو مانیں گے تو پھر ان کو شہد کی مکھی کو بھی نبیہ ماننا پڑے گا اور ام موسیٰ کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ آگے جا کے ان کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی. تو لہٰذا یہاں وحی سے مراد خاموش اشارہ ہے، یہ جبلت کے اندر، جیسے آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انسٹنکٹ میں یہ چیز فیڈ کر دی. جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ایکسل ڈال دیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ ایکسل کی شیٹ کھولیں تو وہ آپ کو دکھا دے. اشارہ کیا کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تم یہ کام کرو، پروگرامنگ کر دی. اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ حکم دے دیا. انت تخیزی میں جو یا ہے نا، یہ مؤنث کی ہے، اخذ یا اخذ، پیچھے جو لفظ پڑ چکے ہیں یہ وہی لفظ ہے، کہ بناؤ من الجبالی، پہاڑوں میں بیوتن گھر، یعنی اونچی جگہوں پہ بناؤ تاکہ لوگ تمہارے چھتوں کو خراب نہ کر سکے، پتھر نہ مار سکے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے شہد کی مکھی کی بات شروع ہوئی. پہلے اگلی آیتوں کو بھی کر کے تو میں آپ کو پھر ساتھ ہی اس پہ لے کے چلوں گی. تھوڑے سے مشکل لفظوں کو واضح کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو کہہ دیا کہ گھر بناؤ. امیجن کرے، شہد کی مکھی ہے، اس کے اندر عقل ہے، ہوش ہے، سمجھ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ حکم دے رہے ہیں، کہا کہ گھر بنا لو. اللہ تعالیٰ کہاں بناؤ، کہاں تھوڑے سے پہاڑوں میں بنا لو، کچھ چھتوں پہ بنا لو، اونچی جگہ پہ بنا لو. پھر کیا کرو، تم مکلی، پھر کھاؤ، رس چوسا کرو، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے. پھر کیا کرو، فسلکی سبل ربک ذللا، پس چلتی رہا کرو اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر. طریقہ دیکھیے، پہلے گھر بناتی ہے. جو ترتیب یہاں آپ کو دکھ رہی ہے نا، یہی ترتیب آپ کو شہد کی مکھی کے شہد بنانے میں دکھے گی. پہلے گھر بناؤ، کہاں بناؤ، بلندی پہ بناؤ، پھر کھاؤ، گھر بنا کے پھر وہ نکلتی ہے رس چوسنے، پھلوں کے، پھولوں کا، کے جو پولنز لیتی ہے، فصل کی، پھر اس پھل کو لے کے جو اس نے رس چوسا تھا واپس آتی ہے، سبل راستے کی جب میں فصل کی سلکا سے ہے، چلتی ہے کدھر، زلولہ مسخر کی بھی، ذلیل زلول پیچھے ہم پڑ چکے گائے کے واقعے میں بھی سورہ بقرہ میں آیا تھا، یعنی جو راستے رب نے بتایا وہاں سے نکلتی ہے، پھر کیا ہوگا وہاں جا کے، یخرج من بطونہا شراب، یوں نکلتا ہے اس کے شکموں میں سے، اس کے پیٹوں میں سے ایک شربت، کیسا، مختلف الوانہ، مختلف رنگوں والا، الوان لون کی جمع، نیچرل کلر کو کہتے ہیں، اصل رنگ جو ہوتا ہے، فی ہی شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اللہ نے اتنا کچھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں، ان کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ دو آیتیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے جو شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شہد کی مکھی کیا کچھ کرتی ہے۔ ایک بات تو یہاں ساری جملوں میں جو سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی سیگے استعمال کیے گئے یہ مؤنث کے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شہد بنانے کا پورے کا پورا پروسیس یہ فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، خوش ہو گئے، میل کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ فرٹیلائز کرتا ہے مکھی کو، اور ایک دفعہ فرٹیلائز کر دے تو باقی مکھیاں اس کو ویسے ہی پیچھے کر دیتی ہیں، اور وہ بھی وہی کرتا ہے جو بہت مضبوط اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور صرف اس موسم میں وہ قریب آ پاتا ہے جب فرٹیلائزیشن کا موقع ہوتا ہے، خزاں میں ان کو ویسے ہی وہ دور بھگا دیتی ہیں باقی مکھیاں مل کے۔ شہد بنانے کا عمل ناقابل یقین حد تک آرگنائزڈ، اور ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کتنے مینیجر ہیں، بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جو پیچھے سے ٹریک کر رہا ہے۔ خلاصہ بتاتی ہوں، پھر آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں، کچھ چیزیں ساتھ ساتھ بھی دیکھیں گے آپ۔ مکھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شہد کی مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کوئین مکھی، ملکہ مکھی بولتے ہیں اس کو، اور دوسری ہوتی ہیں ورکرز، عامل مکھیاں۔ کوئین مکھی ان کی لیڈر ہوتی ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتی لیکن وہ اس کام کو کروانے میں ان کی مدد کرتی ہے، یعنی سارے کا سارا کام وہ ان سے لیتی ہے، جتنا کام ہوتا ہے یہ اس کی مددگار مکھیاں کرتی ہیں، اور مکھیاں کس طریقے سے یہ سارا کچھ کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ شہد کو بنانے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک ہے، جس کو آج کے دور میں ہم ٹیم ورک کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ شہد جب رس ایک خاص کوانٹیٹی تک پہنچتا ہے پھر شہد بنتا ہے، پہلے مرحلے پر پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، کچھ مکھیاں صرف اس کام پر مقرر ہیں کہ اپنے پروں سے پانی اڑاتی ہیں، جیسے پنکھا چلتے ہیں نا، یوں پنکھا چلتی رہتی ہیں تو پانی اڑتا جاتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا ہے، نیچے تھک رہ جاتا ہے، اور ایک میٹھا لیکوڈ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسری قسم کی مکھیاں ہیں جو سارے جوس کو چوس لیتی ہیں، جو تھک جوس بنتا ہے اس کو چوس لیتی ہیں، اور مکھی کے منہ میں خاص قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں جو اس کو شہد میں بدل دیتے ہیں۔ آج تک لوگ سنتھیٹیکلی یہ گلینڈز بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ یہ شہد بہت ہی سستا اور آپ فیکٹریوں کی فیکٹریوں میں لگا سکیں۔ اور شہد کی مکھی جو ہے سب سے پہلے جب اپنا گھر بناتی ہے، ہیکٹاگونل یعنی چھ کونوں والا اس کا خانہ ہوتا ہے، اور کناروں سے شروع کرتی ہے بننا۔ آپ نے کبھی قریشیا بنا ہو تو اس کو امیجینیشن میں لائیں، اس کے چھ کونے ہوتے ہیں، یعنی جیسے اگر آپ دیکھیں کہ یوں کر کے یوں، اور بیچ میں بھی ایک لائن ہے نا، ہیکساگونل، یوں اس کا ڈبا ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جیومیٹری میں، ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی، کہ جس میں میکسیمم جگہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ جیسے آپ کا کلاس روم ہم کرتے رہتے ہیں نا، یہاں لگا دیں تو یہ کونا یوز کر لیں، یہ کر دیں، یہاں سیٹنگ کر دیں گے تو یہ ہوگا۔ آپ تو پتہ نہیں کم سوچتے ہیں، میں زیادہ سوچتی رہتی ہوں کہ اتنی جگہ ہے تو ادھر کیا آئے گا، اتنی ہے تو اتنی کیا آئے گی۔ تو شہد کی مکھیاں اس ترتیب سے چھتہ بناتی ہیں کہ کم جگہ پہ زیادہ شہد آ سکے، ورنہ تو اتنے بڑے بڑے چھتے آپ کو دنیا میں لگے ہوئے دکھے، پتہ چلا بیچ میں ویسی خالی جگہ ہیں اور کہہ دیں جگہ ختم ہو گئی ہے، ایسی کیفیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ کناروں سے اس کو بننا شروع کرتی ہیں نا، تو اینڈ پہ لا کے وہ بیچ میں ملا دیتی ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی کوئی ایسی چیز بنی ہوگی تو وہ اینڈ پہ ایک طرح آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ مکھیاں ہوتی ہیں نا، وہ اڑتی ہیں، کتنا اڑتی ہیں یہ بھی کچھ فگرز نوٹ کر لیں اور بس میں تو دنگ ہوں. میرا تو بالکل, جس کو کہنا چاہیے نا کہ دل بند ہوتا ہے ان چیزوں کو پڑھتے پڑھاتے بتاتے ہوئے, کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بالکل سامنے ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں چلنے کی بات ہے نا, فسلکی سبل ربی کا زلولہ. فسلکی کا لفظ سلقہ سے, سلقہ گزارنا گزرنا, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن ایسے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کی طرح گزرتا ہے. سبل سبیل کی جمع ہے, زلول نرم اور آسان راستے میں. کہتے ہیں کہ جن راستوں پہ مکھی کو جانا ہے اس کا پورا ٹریک جو ہے اس کو پہلے سے اللہ نے دیا ہوا ہے. میں اس لفظ کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہاں کی یا کسی بھی بہت آرگنائز جگہ کی بسیں ٹرینیں ان کے روٹ یاد آ جاتے ہیں, اور یہاں رہ کے تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں نا. صرف ایک ایک منٹ کے فرق سے آپ بس مس کر دیں گے, ٹرین مس کریں گے, اور ایک کا دوسری سے کنیکشن مس کریں گے. جس جس راستے پہ اس کو جانا ہوتا ہے اس کا نہ صرف ان کو پتا ہوتا ہے, بلکہ جس راستے سے ایک مکھی گزرتی ہے نا, دوسری مکھیوں کو پتا ہوتا ہے یہ ادھر سے گزر گئی ہے, وہ وہاں نہیں گزرتی. جن پھولوں سے رس چوس کے چلی جاتی ہے نا, اس پھول کے اوپر ایک قسم کا عطر پھینکاتی ہے, تو دوسری مکھیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اس پھول میں کچھ نہیں رہا. ہمارا حال ایک کام کو کر رہا پھر بار بار وہی کر رہے ہیں, سب نے وہی کرنا ہے, وہ پتا نہیں تھا جی ہو گیا. ہر ایک دفعہ جس جگہ سے گزر جاتا ہے دوسرا وہاں نہیں جاتا, اور پھر جو کر کے جاتی ہے کہاں تک جاتے ہیں, کہتے کہ 50,000 میل, تقریباً 50,000 مائل کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے مکھی کو کم از کم ایک ہفتے میں. یعنی اس کی مختلف قسم کی جو ان کی رفتار ہوتی ہے, بعض جو ہے وہ 24 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں مکھیاں. سوچئے 24 میل فی گھنٹہ. کہتے ہیں کہ ایک مکھی اپنی زندگی میں اتنا چلتی ہے کہ اگر اس گلوب کے گرد اس کا ایک دائرہ کھینچ دیا جائے تو وہ دائرہ پورا ہو جائے. فسلکی سبل ربک زللہ. ہم کیسے نہ چلیں اللہ کے راستے میں, ہم کیسے تھکنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم دور بڑی رہتے ہیں, ہمارے لیے موسم ناموافق ہے, یہ ہے وہ ہے. ساری زندگی میں ایک مکھی صرف آدھی چمچ شہد بنا سکتی ہے, اور اس کے لیے اس کو تقریباً 56,000 مائل سفر طے کرنا پڑتا ہے. کوئی کر سکتا ہے انسان یہ باتیں ساری ان کو؟ ہم اللہ کی عبادت میں کتنا تھکتے ہیں, مکھی کا دماغ کتنا ہے اور کام کتنے بڑے کرتی ہے, ہم دیکھے کہاں کرتے ہیں. کیا خوبصورت طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں نکلتی ہے. پہلے پریزنٹیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ کو کچھ چیزیں دکھاتی ہوں اس کو کر کے, اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے واقعی سبحان اللہ دل کی گہرائی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ حق ادا ہوگا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں یہ سکھانے والا.
And hives they construct with great care. Inside each hive, there are thousands of small hexagonal combs made to store the honey. In order to fill these combs with honey, the bees have to collect nectar in thousands. This is indeed a painstaking task. The latest scientific research has revealed that in order to produce 0.5 kilo of honey, the bees must visit about 4 million individual flowers.
4 million phoolon ko ja ke choosti hai sirf.
Finding these flowers is in itself a difficult job. For this, the bees appoint some scouts and foragers from among their number. Forager bees find the way to flowers in tracts of land that are vast compared to their own size. How do they find their way back to the hive without getting lost? How do they explain to the other bees the way to the source of the flowers?
پھر دوسری مکھیوں کو بتاتی ہے کہ ادھر پھول ہیں آؤ, یہ کیسے
ہیں اس کے ساتھ. We come up with some very interesting facts. On the screen you see a bee that has discovered a source of flowers. The job of this forager bee is to return to the hive and inform the other bees of the place where it found the flowers. As soon as the forager bee returns to its hive, it starts to describe the location of the flower's source it has discovered to the other bees. First, it lets the other bees taste the small bit of the nectar it has collected from the flowers, which gives them information about its quality. Then it begins its main task, describing the direction to the flowers. It does this in a very interesting way, by dancing. The forager begins to dance in the middle of the hive by shaking its body. It is difficult to believe, but in the course of this dance, the shaking will give the other bees all the information about where the flowers are located. All these facts should be carefully considered. Where did the bees get their amazing organization? How can a small insect that does not have the faculty of thought or intellect act as a forager? How can it think to search out sources of nutrients and inform its nestmates of them? Even if it thought about it, how could it develop a dance technique to inform the others where the source was located and the distance to it? How can bees in the hive understand the meaning of the complicated movements and vibrations of the messenger bees? Darwin's theory of evolution, which claims that life on Earth came about by chance, has no answer to these questions. Each of these special qualities of bees show that their Creator gave them to them. Allah created them and inspired them to do their work. This fact is in the Quran. Inspired the bees. Make hives in the mountains and in the trees and in what they build. Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. There comes forth from within it a beverage of many colors in which there is a healing for men. Most surely there is a sign in this for people who reflect.
اب دیکھیں کہ اس میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے. ابھی اگلی بھی دکھاتے ہیں ابھی ساتھی. ہاں جی, کہ کس طریقے سے شہد کی مکھی جو ہے وہ اتنا سفر طے کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں میل, 50,000 میل کا سفر طے کرتی ہے اور 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا, اور بلکہ انہوں نے بھی بتایا کہ ہاف پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے تقریباً 4 ملین پھولوں کا رس لینا پڑتا ہے. اب یہ سارا کچھ ہم سنتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو دوسری طرف بھی اینگل لے کے دیکھیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیٹ کے فائدے کے, ابھی شہد پہ ہم بات کریں گے, اس کے لیے اتنا کچھ ہے تو جس میں روحانی غذا ہے اس کے لیے کیا نہیں ہونا چاہیے. شہد کی مکھی کی زندگی میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دکھ رہی ہے وہ ایک تو محنت ہے, دوسری بات ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا, جو اللہ نے کہا وہیں سے جاتی ہے ادھر سے ہی جاتی ہے, تیسری چیز ہمیں ملتی ہے ٹیم ورک, مل کے کام کرتی ہیں. پھر اگلی بات یہ کہ ان کو بڑا بننے کا شوق نہیں ہے, خود کو نمایاں نہیں کرتی, کیونکہ جو نمایاں کرے گا وہ خود تو نمایاں ہو جائے گا, کام نمایاں نہیں ہوتا. پھر اگلی چیز ہے فوکسڈ, فسٹ لکی سبولا ربک ذلولا, عاجزی نرمی, پھر مسلسل کام کرتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو کام کرتی ہیں اس کے اندر اس کی پوری نیت کیا ہوتی ہے کہ میں شہد پروڈیوس کروں. اگر ان ساری چیزوں کو ہم ساتھ ملائیں تو اللہ کے راستے کے کام کرنے کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے, اتنی ہی ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے, اپنے فائدے سے بالا تر ہو کے دین کے فائدے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس نیت کو دل میں لانا ہے. پھر اس کے لیے چلنا پڑے گا سبل ربی کا, رب کے راستوں پہ چلنا خوش قسمت لوگوں کا کام ہے, اور نفس کے راستوں پہ چلنا تباہ ہونے والی قوموں کا حال ہے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو ہمیں دکھتی ہے اور وہ کہہ کہ ایک عالم بھی مکھی کی طرح 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 سے پھولوں سے رس چوستے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو علم کسی کو دیا جاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ تو سب کو اللہ نے دیا لیکن اس میں ڈالنا تو پڑتا ہے نا. ایک علم والا کتنی گھاٹیاں طے کرتا ہے, کہاں کہاں سے جا کے علم سیکھتا ہے, پھر وہ کسی کو ایک دو گھنٹہ جا کے کوئی درس دینے کے یا بات سکھانے کے قابل ہوتا ہے. ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا اور نہ یہ مطلوب ہے کہ سارے ہی مکھیوں کی طرح چلے جائیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مکھیوں سے شہد بنوانے کی بجائے کوئی نہر لگا دیتے, بارش ہو جاتی. نہیں, اللہ نے بتایا کہ مکھی جیسی ایک حقیر چیز سے اتنی کارآمد چیز بنوا رہا ہوں, تم کس بات کا تکبر کرتے ہو؟ نہ کرو تم کام, تمہاری مرضی. پھر اب دیکھیے کہ جو اس کے اندر شہد کی مکھی کا ایک بہترین قسم کا آرگنائزیشن پلان دکھتا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے. کوئین مکھی کی سارے سنتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم ایسی کیوں. اللہ نے اس کو وہ صلاحیت دی, اس کے اندر دماغ بہت بڑا ہوتا ہے, کوئین مکھی کا برین بڑا ہوتا ہے, لیکن دوسری مکھیاں جو ہے ان کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو شہد بنتا ہے نا تو ایک ایک قطرہ جو ہے ایک مکھی ڈالتی ہے اور اس کے پیچھے ایک دوسری مکھی ہوتی ہے جو فوراً اوپر موم لگاتی جاتی ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور پریزنٹیشن کہ شہد اس کے پیٹ سے نکلتا ہے, پہلے پھل چوستی ہیں, پھر وہ اس پہ ڈالتی ہے ایک اور مکھی, تیسری مکھی اس کو سک کرتی ہے, پھر پیٹ میں جا کے کچھ گلینڈز ملتے ہیں تو وہ رتوبت بنتی ہے, پھر وہ مکھی ان خالی کھوکھوں کے اندر جا کے ایک ایک قطرہ ڈراپ کرتی ہے اور ایک ایک ڈراپ کا سیلڈ پیک اس کو پہلے ٹھنڈا کرتی ہیں. کچھ مکھیاں پنکھے چل رہی ہیں تاکہ اوپر سے ٹھنڈا ہو جائے, گرم گرم چیز بند کر دی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ویسے خراب ہو جاتی ہے. پھر اگلی مکھی جو ہے وہ اس کے اوپر سیل لگاتی ہے. پھر اسی طرح کچھ گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں, حفاظت کرتی ہیں, وہ کسی کیڑے کو نہیں آنے دیتی, کسی مکوڑے کو نہیں آنے دیتی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی کسی زہریلے پھل کا یا پھول کا رس چوس لے تو وہ گارڈ مکھیاں اس کو اندر ہی نہیں آنے دیتی. کیا آپ مٹی والے پاؤں لے کے اندر نہیں آ سکتے؟ آپ صاف کریں, کوئی بیمار ہو جائے, کسی کے اندر کوئی اور ہو جائے, وہ ان کو بالکل نہیں آنے دیتی, کیڑے مکوڑوں کو اندر نہیں آنے دیتی. ذرا سوچے شاید ہمارا ایک چمچ کھلی رہ جائے تو کتنی چونٹیاں آ جائیں, تو چھجوں کے پاس کیوں نہیں ہوتی؟ مسلسل بعض مکھیاں جو ہے نا وہ دربان بن کے بھن بھن کرتی ہیں. پھر اس کے پر جو ہے نا اس کے ہلنے کی بھی آواز بڑی دلچسپ ہے. کسی مکھی کو کہیں بھی کوئی پھل دکھتا ہے نا پھول تو خود نہیں چوسنے لگتی. ہم تو کہتے ہیں چلو شکر ہے ہمیں پتا چل گیا اس خیر کا, وہ فوراً جا کے ابھی آپ جو دیکھ رہے تھے نا ٹویسٹ کرتی ہے. آٹھ کا عدد بنتا ہے, جیسے یوں دیکھیں ایٹ کا لفظ لکھتے ہیں نا, یوں گول کر کے پھر یوں سے جاتے ہیں. مکھی اپنی دوسری مکھیوں کے سامنے آ کے جو ہی یوں یوں ٹویسٹ کرتی ہے نا تو ساری مکھیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خبر ہے. وہ بھاگتی ہے, باقی ساری اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں. کبھی سوچیں اس کا دماغ کتنا اور کیا کچھ کرتی ہے, کیسے کرتی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو بتایا ہے. اور جو بندہ بھی واقعی کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس طرح سے ہوتا ہے. 1400 سال پہلے کس نے بتائی یہ باتیں ساری؟ آج حیران ہے لوگ اس پہ. ایک نان مسلم ہے بیسیکلی, تو اس نے اس آیت کو پڑھا جب تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست فاتح یعنی وکٹوریس, با علم انسان یعنی نالجیبل, فطرت کے شیدائی یعنی نیچر لور, اور مکھیوں کے گھر کو بیان کرنے والے ہیں. یعنی اس نے کریڈٹ دے دیا کہ اتنی ایکسپلینیشن کے ساتھ تو مکھیوں کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا جتنے طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہو رہی ہے. ایک پودا بھی نہیں اگتا تھا مکہ میں, چلے ہریالی سبزہ یہ تو مدینہ میں تھی. کیا پتا چلا کہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا یہ علم ہے, یہ الہامی علم ہے. آج یہ وہ دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو سچا مان رہے ہیں دل سے. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز کہ دور بھی چلی جاتی ہے نا تو واپسی کا راستہ نہیں بھولتی. ہم تو ذرا اپنے راستے سے 19 سے 20 کرے تو ہم فوراً سیل فون ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کس سے پوچھے راستہ. اتنا اس کا دماغ ہوتا ہے کیونکہ فوکسڈ ہوتی ہے نا. دیکھیے جو بندہ خاموش رہتا ہے نا وہ جاتے ہوئے بھی راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے واپسی سے ادھر سے ہی آنا ہے. اور جو مسلسل باتیں کرے, جس کا دماغ کئی چیزوں میں لگا ہوا ہے, سیل فون پہ ادھر ادھر, وہ بھول جاتے ہیں. کوئی کسی دوسرے کے گھر میں نہیں آتی, اپنے گھر میں آتی ہے. پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ سارے سیگے مؤنث کے ہیں, مکھیاں تو نہیں یہ کہتی کہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے. نیچر کا اصول ہے پروڈکٹیو چیز عورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کچھ صفات ہے نا, اس نے کچھ صفات مردوں کو دے دی اور بہت ساری صفات عورتوں کو دی. مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات الرزاق ہے, کھلانا پلانا اس کا کام ہے. قوامیت اللہ تعالیٰ القیوم ہے, اللہ نے یہ مردوں کو دے دی. اللہ تعالیٰ کی ذات میں الجبروت جابر یعنی اسٹرانگنیس ہے مردوں کو دی. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات خالق ہے تو تخلیق کا کام اللہ نے عورت کو دے دیا. اللہ کی ذات رب ہے, تربیت کا کام عورت کو دے دیا. اللہ کی ذات نرم ہے, سافٹنس اللہ تعالیٰ میں, ہاں رفق اللہ میں, اللہ نے عورتوں کو نرم بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بندے کو احساس دلاتے کہ عورت اور مرد کی ڈسٹنگوش ہونا کوئی بات نہیں, تم اپنے اندر خوبی پیدا کرو. یہ پوری صورت آپ کو عورت کے بھی حقوق کا دفاع کرتی ہوئی دکھے گی کہ کس طریقے سے مرد نہ بھی ساتھ دے, عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. مرد کا تو ایک سہارا ہی بہت ہوتا ہے. کام تو آپ دیکھیے گھروں میں 90% عورتیں ہی کرتی ہیں. صرف مرد کی تو اجازت لیتی ہوگی یا اگر وہ بھی نہیں ضرورت, لیکن اپنے حصے کا ایک انسان جب کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا. تو آئیے ذرا تھوڑا سا شہد کو دیکھتے ہیں کہ شہد کیسے بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے. کہتے ہیں یہ جس کے اوپر گم لگتا ہے نا وہ چنگم کی طرح ہوتا ہے سیل. چلے دیکھتے ہیں پھر اس کو بات کرتے ہیں. جی
When you go into the country on a sunny day, the enchanting beauty of flowers draws your attention. When you examine the flowers a bit more closely, you come across another interesting creature. This is the honeybee, the most disciplined of nature's architects. Honeybees live in colonies and produce one of the world's most perfect foods, honey. They store the honey in the hexagonal honeycombs they build. But have you ever wondered why bees always make their combs hexagonal? The best way of building a storehouse with the greatest capacity but using the least possible amount of materials is to make the walls hexagonal. Let us consider the other shapes. If bees built their combs as cylinders or as pentagonal prisms, then gaps would emerge between them and less honey could be stored in the combs.
اگر ایسے ہوتے تو بیچ میں گیپس خالی رہتے.
Honey store of triangles or squares could be built without leaving any gaps. But here mathematicians realized a crucial point. Of all these geometric shapes, the one with the shortest circumference is the hexagon. In short, a hexagonal comb is the best shape for ensuring maximum storage capacity with a minimum wax. Another surprising fact about bees is their cooperation in building their combs. When someone sees a completed comb, he may well imagine that it was built as a single block. But bees actually start building their combs from completely different points. Hundreds of bees set about building the comb from three or four different places. They continue building until they meet in the middle. There is not the slightest imperfection, at the juncture. Bees also calculate the angle of the individual cells to each other when building their comb. The back-to-back comb cells are always built at an angle of 13 degrees to the ground. That way, both sides of the comb slope upwards. This angle prevents the honey spilling out of the combs. There is a very interesting truth here. Bees exhibit these extraordinary characteristics from the moment they are born. From the moment they open their eyes, they possess the skill. So who is teaching bees this architectural art? The answer to this question is given in the Holy Quran. In this book, which God sent down to men to show them the true path, He reveals the secret of honeybees' superb abilities. Your Lord inspired the bees. Make hives in the mountains and in the trees and in what they build. Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. From their bellies comes a drink with different colors, which contains healing for mankind. Most surely there is a sign in this for people who reflect. The secret of animals' extraordinary skills is the inspiration given them by God. And this applies to all living things, not just the honeybee.
واقعی انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے نا اتنی چھوٹی سی مخلوق سے اللہ کی ذات اتنا بڑا کام کرا رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی مجبوری نہیں ہے ہنی پہ بھی تھوڑا سا دکھا دیں ان کو وہ ایک پاور پوائنٹ جو ہے ادھر یہ دیکھیں کہ ہنی کے فوائد بھی تھوڑے سے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق اور قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فی ہی شفاء للناس تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہنی کے کیا فوائد ہیں شہد چنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا شفا رکھی ہے روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے تو آپ نے کہا کہ شہد دو وہ گئے اور شہد دیا پھر آگے کہا اللہ کے نبی اور خراب ہو گیا پیٹ تو آپ نے کہا کہ صدق اللہ و کذب بطن اخی کا اللہ نے سچ کہا ہے اور تیرے رب کا قول بہرحال سچا ہے کہا اور دو شہد جب تیسرے بھی دن دیا تو ٹھیک ہو گیا پتا کیا چلا کہ ایک خاص اماؤنٹ دینی تھی جس سے ابھی تک نہیں دیا تھا تو یہ دیکھیں گے کہ شہد اور سنیمن دار چینی ان کے فوائد اس کے اندر کچھ بیماریوں کی شفا ہے کہ نیچرل چیزوں میں کہتے ہیں کہ شہد اور دار چینی جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی دوا ہے اور دنیا میں یہ اویلیبل بھی ہے ہر جگہ پہ کئی چیزوں میں یوز ہوتا ہے نیکسٹ کریں یہ پاور پوائنٹ آپ بعد میں اس کو ان کو بھیج بھی سکتے ہیں اگر کوئی ڈیٹیل لینا چاہے نیکسٹ کریں اس کا جیسے یہ جسم کی بیماری ہوتی ہے نا ایتھرائٹس جو جوڑوں کی اس کا علاج ہے اس میں شہد کو اس کا پورا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کیسے ہے پھر کسی کے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے بھی علاج ہے پھر بلیڈر انفیکشن یعنی پیشاب کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پانی میں استعمال کریں ڈال کے ہنی کو پھر دانت کا درد کبھی ہو تو اس کے لیے شہد اور سنیمن پاؤڈر کو ملا کر 5 چمچ یہ لکھا ہوا اس کا طریقہ میں اس کی ڈیٹیل نہیں دیتی لیکن آپ بعد میں پڑھ سکتے نیکسٹ پھر کولیسٹرول لیول کو بہتر کرنے کے لیے گرم پانی کے اندر ہنی آپ ڈال سکتے ہیں پھر کولڈ سردی کا علاج ہے کسی کو سردی لگ جائے تو اس کے لیے بھی شہد اور سنیمن پاؤڈر کو ملا کے آپ دے سکتے ہیں پھر انفرٹیلیٹی جیسے بچے نہیں ہوتے کسی کے بانچ ہونا تو اس کا علاج بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اپسٹ سٹمک میدا خراب ہوتا ہے جس پہ ابھی حدیث بھی سنیں جیسے گیس ہو یا کوئی اور چیز تو اس کے لیے بھی ہنی دیا جا سکتا ہے. ہارٹ ڈیزیز دل کے امراض میں میں تو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی ہر بیماری کا علاج اس میں آ گیا. ہم نے تو خام خواہ ڈاکٹرز کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے اور نیچرل چیزوں سے ہی ہمیں اپنا علاج کرنے کی توفیق دے. امیون سسٹم یہ جو ہماری باڈی میں دفاع کا نظام ہوتا ہے امیونٹی اس کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے, جیسے کوئی چوٹ لگ گئی تو ٹھیک ہو جانا, اس طرح کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کا علاج ہنی کے ذریعے اور سنیمن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. پھر انفلوئنزا نزلہ زکام جو ہوتا ہے بڑھاپے کے لیے کہ جیسے بڑی عمر میں جو بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں نا اس کے لیے. پھر پمپلس کا علاج چلے دانے, بلکہ بعض جگہ تو آتا ہے کہ شہد کو لگائے منہ پہ تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلے دور میں کہتے ہیں جب زخم آ جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی لوگ ہنی لگاتے تھے. اسکن انفیکشنز اسکن کے اوپر کوئی تکلیف ہے تو اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. ویٹ لاس وزن کم کرنے کے لیے حیرت کی بات ہے نا, ہے میٹھی چیز لیکن ویٹ لاس کرتا ہے اور اس کے لیے گرم پانی میں آپ روز صبح اٹھ کے خالی پیٹ اگر ایک ڈیڑھ چمچ لے لیں اپنی ضرورت کے مطابق تو اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کینسر کا علاج ہے. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے, تو واقعی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے. فٹیگ جیسے بعض دفعہ انسان تھکن محسوس کرتا ہے یا تھوڑا سا ٹینس فیل کرے تو. بیڈ بریتھ منہ میں سے بو آئے تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ واقعی جتنا آپ نیچر کے ساتھ رہیں گے نا آپ باقی چیزوں سے بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ. ہیئر لاس بال گرے تو کوئی رہ گئی کسی کی بیماری تو ہے ضرور ڈاکٹروں پہ جانے کی, سب کینسل کرا دیں اپنے اپوائنٹمنٹ سب کچھ, اللہ سے دعا کریں. ہاں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سب میں کیا. ایک اور دلچسپ فگر جو مجھے پتا چلا شہد کی مکھی کے بارے میں, کوئین مکھی جو ہوتی ہے نا یہ انڈے دیتی ہے اور 3 ہفتوں میں 6,000 سے 12,000 تک انڈے دیتی ہے اور اس کا قد قامت دوسروں سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کام ہوتا ہے جیسے آج کے دور کیسے کام کرنی ہے. تو یہ پورا سیٹ اپ جو ہوتا ہے یہ شہد کی مکھیوں کے پاس ہوتا ہے. ایک لیڈ حکمران ہے جیسے گورنمنٹ میں ہے تو باقی اس کے وزیر ہے اور ہر ایک سے ایک ایک کام کروا کے پھر ان کو واپس لے جاتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ شہد کی مکھیاں جب یہ پورا کام کر لیتی ہیں نا تو ٹرین ہو چکی ہوتی ہیں نا, کچھ مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹرین ہو جاتی ہیں تو وہ اسی چھتے کے اندر سے پھر تھوڑا تھوڑا شہد ان کو بھی پینے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ وہیں کام کرتی رہتی ہیں. لیکن کچھ مکھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ٹرین ہونے کی بجائے جب ایک دفعہ کام سیکھ لیتی ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور جنگل میں جا کے پھر اپنے نئے چھتے لگانا شروع کر دیتی ہیں. بلکہ جو میں نے پڑھا اس میں تھا کہ پاکستان کی جو مکھیاں ہیں نا وہ ٹرین نہیں ہوتی, وہ ایک دفعہ سیکھ کے نا فوراً بھاگ جاتی ہیں اور جنگل میں چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا پاکستان نے یورپ سے وفادار مکھیاں بلائی ہیں کہ جو میں نے کہا کہ یہ مکھیوں پہ بھی ہمارے اثرات ہیں. ہمارے انسانوں میں سے یہی کمزوری ہے نا کہ ہم کسی چیز میں پرفیکشن تو چاہتے نہیں. چار لفظ آ جائیں ہم کہتے ہیں سب آ گیا, چلو اب کیوں کسی کے نیچے لگے خود ہی کر لیں گے. تو کہتے کہ وہ باہر سے ملا رہے ہیں مکھیوں کے تاکہ ہم ایک دفعہ یہ کام سیکھ جائیں تو پھر یہاں کام کرتی رہے تاکہ ایک اسٹرانگ سیٹ اپ بنے, نہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فطرت میں نیچر میں ہر چیز کی مثال موجود ہے. اس پہ ایک بڑا خوبصورت میرے پاس ہینڈ آؤٹ تھا تو ایک کمپیریزن کیا ہوا تھا اس میں کہ شہد کی مکھی کے ورسز پورا ایک دین کا کام. کہیں مجھے ملا اگر میرے ای میل میں ہوا تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے, لیکن اگر تھوڑی سی بھی سمجھ استعمال کریں تو پوری چیزیں ہمیں ٹیلی ہوتی ہیں. یعنی ایک بندہ ہے مومن کا اور شہد کی مکھی کا تقابل تھا. جو فطرت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے, جو سیٹ اپ ہے دنیا میں کامیابی کا, آج اب دیکھیے کہ کتنا دین ہے لیکن دین پھیل نہیں رہا نا, کتنے مسلمان ہیں لیکن ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ نیچر سے فائدہ نہیں لیتے. ہر ایک جو وہ کوئین بننا چاہ رہا ہے یا ہر ایک جو صلاحیت ہے بھی نہیں وہ کام کرنا چاہ رہا ہے. شہد کی مکھی جو ہے نا دیکھیں گے اس میں ڈنک ہوتا ہے, اس کا ڈنک کتنا کڑوا ہے. لوگ جس کو بھی کبھی کسی نے کاٹا ہوگا ساری زندگی بھولا نہیں ہوگا نا, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زخم پھول جاتا ہے. لیکن اس میں شہد بھی ہے, یہی خوبی مومن میں ہوتی ہے. رحما بینہم آپس میں میٹھے شہد کی طرح اور اشدہ علی الکفار کافروں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے وہ تر نوالا نہیں ہوتے. پیچھے ہم نے کھجور کے درخت کی مثال دیکھی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ بندہ مومن کھجور کا درخت ہوتا ہے. آج یہ ساری باتیں کرتے کراتے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے شہد کی مکھی بنا دے. کتنی اچھی بات ہے, کتنی پیاری چیز ہے کہ ساری زندگی اس کی کوشانی کی اور اس میں سے ایک قطرہ بھی خود نہیں کھاتی, اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. ہاں وہ تو چکھنے میں لگا دے, لاؤ کیسا بنا ہے اور دیکھو کیسا ٹیسٹ ہے. اس طرح کی چیزیں واقعی نیچر سے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے.
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 70 میں, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اور اللہ نے پیدا کیا تم کو, پھر جان قبض کرے گا تمہاری, اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے نکارہ عمر کی طرف تاکہ وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے. پیچھے مکھیوں کی بات تھی, جانوروں سے دودھ حاصل کرنے کی بات تھی, یہاں انسان کو اس کی اپنی عمر پہ غور کرنے کی دعوت دی کہ سوچو تم کہاں سے آئے ہو. خلقکم, تم کو اللہ نے پیدا کیا, تم اپنے خالق خود نہیں ہو سکتے, تو پھر تم اپنے مالک کیوں بنتے ہو؟ اپنی مرضی کو کیوں اتنا اہم سمجھتے ہو کہ اللہ کی مرضی کے اوپر تم اس کو فضیلت دینے لگتے ہو, فوقیت دیتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا؟ ثم یتوفاکم, پھر فوت بھی وہی تم کو کرے گا. یعنی نہ تم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے اور نہ تم اپنی مرضی سے جاؤ گے, تو کیا پھر تم اللہ کی مرضی پہ اپنے یہ چند سال نہیں گزار سکتے؟ کیا کوئی مشکل بات ہے؟ کیوں بڑا بنتے ہو؟ کیوں اس کے بجائے اپنے آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ اس کے بتائے ہوئے طریقے تمہیں بڑے ہی بیکورڈ لگتے ہیں. جو چیزیں وہ کہتا ہے تمہیں اس پہ یقین نہیں آتا, اور تمہاری جیسے کمزور انسان تمہیں کوئی بات کہہ دے تو تم اس کو چل پڑتے ہو لے کے کہ باقی یہی میرے لیے بہت ٹھیک ہوگا, یہی سب کچھ ہوگا. یہ اللہ کی ذات ہے نا جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور بعض تو ایسے جن کو ارذل عمر, رذیل عمر, کمزور عمر کی طرف ڈال دیا جاتا ہے. ارذل کا لفظ کیا ہے؟ رو ذال لام سے رذیلا, اور الف لگ گیا اس میں شدت کا, ارذال یعنی بہت زیادہ, سب سے زیادہ گھٹیا عمر. اب یہ کون سی ہوتی ہے؟ اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف نام لیے. کوئی کہتا ہے کہ 80 سال ارذل عمر ہے, کوئی 90 کہتا ہے, کوئی 75 کہتا ہے, لیکن ہر دور میں اس کا فرق ہو سکتا ہے. جیسے پچھلے دور میں عمریں لمبی ہوتی تھی تو ارذل عمر بھی آگے چلی جائے گی, آج کے دور میں عمریں چھوٹی ہیں تو ارذل عمر جلدی آ جاتی ہے. کہتے اس عمر کو ہیں کہ ایسا بڑھاپا جو انسان کا جینا دھوبر کر دے, حافظہ کمزور, نظر کمزور, دانت ٹوٹنے لگے, ہلنے لگے, چلتے پھرتے درد ہو رہا ہے, کمر میں درد ہے. یہی ہے وہ لفظ جو انسان کو بالکل بیکار کر دیتی ہے, کمزور کر دیتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا, من ان ارد الى ارذل العمر, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل عمر کی طرف پھیرا جاؤں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا, اسی طرح جینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. بعض اوقات پھر جینا انسان کے لیے مرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو اگر میں تمہیں نہ ماروں اور تم اتنے بوڑھے ہو کے اس دنیا میں چلتے جاؤ پھرتے جاؤ, وہ پیارے جو تمہاری اتنی محبت کا دم بھرتے ہیں تمہاری شکلیں نہ دیکھیں. آپ سوچیے ذرا, اگر آج ہم اپنی ماں کا سوچیں, اللہ سب کو سلامت رکھے جن کے سلامت ہیں, نانی کئی لوگوں کی ہوگی پھر بھی ان سے محبت محسوس ہوتی ہے, نانی کی نانی ہوتی آج, پھر ان کی نانی ہوتی, اور وہ اس حالت کو پہنچ چکے ہوتے کہ لِکَئِ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. بچہ بن جاتا ہے انسان دوبارہ, سیکنڈ چائلڈ ہوڈ کی کیفیت ہو جاتی ہے, بات کو بار بار دہراتا ہے. بعض بڑے بوڑھے تو پیمپرز پہنتے ہیں, گندگی کی ان کو ہوش نہیں رہتی, بات نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کرتے. سوچیے ذرا, ہمارے سارے بزرگ آج دنیا میں ہوتے اور ہمارے گھر وارڈز بن چکے ہوتے, کہیں اپنی دادی کی دادی دادی اور شوہر کی دادی کی دادی دادی کہاں بچ جاتی, کہیں دادا ہوتے, پورا گھر تو بڑوں کا اولڈ ہوم بن چکا ہوتا, کیا وہ محبت باقی رہتی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ تمہیں مارتا ہوں, یہ نعمت ہے کہ وہ عزت ہی لے جاتا ہے دنیا سے. وہ پیارے جن کو ہم یاد کر کر کے ترستے ہیں, اگر وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے اور ان کو صاف کرنا, اٹھانا, پڑھانا ہوتا, ان کو صحیح کرنا ہوتا, تو شاید ہم کبھی بھی ان سے محبت نہ کرتے. ان اللہ علیم قدیر, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک بڑے خوبصورت نقطہ ہے کہ ارزل عمر کو وہ بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے جس کا اپنی زندگی میں قرآن سے تعلق کم ہوتا ہے. آج اس کی مثال آپ کفار کو دیکھ لیجیے, ان کے بوڑھے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے کہ صحت اچھی ہے, عمر لمبی ہے ان ملکوں میں جہاں ہم زیادہ اچھے حالات میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, لیکن کبھی آپ ان کے بوڑھوں کو دیکھیں تو آپ کو کیفیت محسوس ہوگی, جھولنے کی کیفیت, حال کی ہوش نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص زندگی بھر قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کا یہ حال نہیں ہوتا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی یہ حالت نہیں ہوتی, اس کا دماغ آخری وقت تک ٹھیک رہتا ہے. اور آپ دیکھیے پچھلے دور کے لوگ آج بھی ماشاءاللہ 70-80 میں ہوں گے تو وہ ٹھیک محسوس ہوتے ہیں, کھاتے پیتے, ڈرائیو کرتے, سارے اپنے کام خود کرتے. لیکن بعض لوگ جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گلا دیتے ہیں, پھر توبہ بھی نہیں کرتے, تو ان کی کیفیت جو ہے وہ بہت دوسری طرح چل پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر کس بات میں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ کس کی کتنی عمر رکھنی ہے, اور قدرت اتنی ہے کہ چاہے تو 100 سال کی عمر کے شخص کو بھی بہت زیادہ ہمت طاقت دیتے رہے, اور کسی کو بالکل جوانی میں اللہ تعالیٰ کمزوریوں میں ڈال دے, ساری زندگی بیماریوں میں گزار دے. پھر آگے فرمایا 71 میں, واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے تو برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے, اس نے دولت کسی کو کم دی, کسی کو زیادہ دی. اصل میں یہاں سے پھر شرک ہی کی بات شروع ہو رہی ہے. مشرکین کا ایک نظریہ تھا اور وہ کیا تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں, یعنی اپنے خداؤں اور اپنے جو ان کے گاڈس یا گاڈس تھے ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں, اگر بالفرض ان کے ہاتھ میں ہوتی تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ فمل لذین فضلوا, کیا وہ لوگ جنہیں فضیلت بخشی گئی, برتری دی گئی, براد دی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم, کیا وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر جو ان کے مملوک ہیں, تاکہ فہم فیہ سواء, تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں. وہ تو ایسا نہیں کرتے تو کیا پھر اف بنعمت اللہ یجہدون, کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ بہت ہی عقل کو جھنجھوڑنے والا انداز ہے. یہاں جو لفظ برادی ہے نا, یہ اصل میں برادین تھا, راد کہتے ہیں رد کرنے والے کو, تو رادین اس کی جمع, یہاں نون ہٹ گیا, مراد کہہ کے پلٹانے والا. اصل میں اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہو اور پھر وہ اپنے ملازم کو کہ آدھی تم لے لو تاکہ تم اور میں برابر ہو جائیں, تمہارا بینک اکاؤنٹ اور میرا بینک اکاؤنٹ برابر ہو جائے؟ کبھی ایسا کوئی کرتا؟ جتنا بھی کوئی اچھا سلوک کر لے ملازموں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, خادموں کے ساتھ, لیکن یہ بہرحال وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مال میں اور اس کے اختیارات میں وہ شریک ہو جائیں. تو جب تم اتنا کچھ چھوٹے ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں کر سکتے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کیا بابا جی کو دیے ہوں گے؟ کسی کو اولاد دے دی, کسی کو بیٹے دیے, کسی کو کہا کہ تم لوگوں کو دولت بانٹتے رہو؟ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہو تو ہو کہ دولت کسی کے پاس ہے, عزت کسی کے پاس ہے, اللہ نے تو ایسا نہیں کیا. یہ دیکھیے کہ فطرت کو جھنجھوڑنے والا انداز ہے نا, جس کو کہتے ہیں سول سرچنگ کوسچنز, کہ سوچو, عقل کرو, خوش کرو کہ تم نہیں دیتے اپنے رزق کو دوسروں کے ہاتھ میں تو کیا اللہ دے دے گا, تاکہ پھر تم بالکل ہی اس کی نہ مانو. اگر مالک اپنی آدھی دولت ملازم کو دے دے تو کیا وہ ملازم اس کا ملازم رہے گا؟ یہ اللہ کی بانٹ ہے کہ فضل عبادو بعض کو رزق میں برکت دی. یہ دنیا کو چلانے کا نظام تھا. اگر سارے دولت مند ہوتے تو پھر دوسرے کام کون کرتا جو عموماً کم پیسوں والے لوگ کر لیتے ہیں تھوڑے پیسوں کی وجہ سے. تو کہا اصل بات کہ کیا فبنعمت اللہ یجحدون, وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, ان کو اللہ کی نعمتوں کو ماننا نہیں ہے. یہ صحت, یہ قوت, یہ عقل, شکل, دولت اللہ نے جو دی اس کو ویروں کے نام پہ لگاتے ہو, بزرگوں کے نام پہ لگاتے ہو کہ اس کو خوش کر لو تو وہ تمہیں یہ دے دے گا, اس کو خوش کر لو تو یہ دے دے گا. تو یہاں نعمت کا انکار کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بتوں کی طرف منسوب کرنا. اور نعمت بمانی احسان ہے یہاں کہ اللہ کے احسانوں کی ناشکری کرتے ہو. لینے والا اور دینے والا کبھی بھی برابر نہیں ہوتا. تو کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جن کو سب کچھ کہہ رہے ہو کیا پھر وہ اس کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں. پھر مزید احسانات کا تذکرہ ہے, اور ہر آیت اصل میں اپنی جگہ پہ ایک کوشچن مارک ہے کہ ہم سب سوچیں اپنے بارے میں کہ کیا واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ درست کیا ہوا ہے. یہ جو پیچھے رزق کی بانٹ کی بات ہوئی نا, یہاں تھوڑی سی ایک دو بات اور یاد آ گئی. اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسا نعرہ لگا تھا ایک دور میں کمیونزم کے نام پہ کہ جو بھی کمائے سارا گورنمنٹ کے پاس جمع کرا دے اور گورنمنٹ سب کو برابر دے. آج بھی بعض دفعہ اکویلٹی کی بیس پہ یہ کیا جاتا ہے. یہ انتہائی غیر فطری نظام تھا, اور رعایت اس کی دلیل ہے. یہ سوچنا کہ ہر بندے کا معیار زندگی ایک ہی ہو, سب کی پے ایک ہی ہو, سب جو بھی کوئی کام کرے یا نہ کرے سب کو ایک لیول پہ رکھا جائے, یہ درست نظریہ نہیں ہے. اور یہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا. اللہ نے کچھ کو زیادہ کچھ کو کم کیوں دیا؟ تاکہ کم جن کو ملا ہے وہ شکر کریں, صبر کریں, زیادہ اچھے کام کریں, محنت والے کام کر لیں. جن کو زیادہ دیا ہے وہ شکر کر کے ان لوگوں پہ خرچ کریں کہ جن کے پاس کم ہے. اگر ان سب چیزوں کو ایک برابر کر دیا جائے تو لوگوں کے دل سے رحم کے جذبات ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے دل سے شکر کے جذبات ختم ہو جائیں گے, دنیا کا نظام نہیں چلے گا. اسلام کا نظام کیا ہے کہ دولت گردش کرتی رہے, ایک ہی ہاتھ میں نہ رہے. اگر دولت والے کے پاس سب کے پاس ایک ہی جیسی دولت ہے, آپ محسوس کریں کہ ایک بالکل ڈل معاشرہ بن جائے گا. آپ کو کسی کے بارے میں کوئی سوچنے کی فکر ہی نہیں ہوگی. پھر تو زکوٰۃ کا نظام ختم ہو گیا, کس کو دیں گے اب زکوٰۃ؟ صدقات ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے کہ کئی لا یکون الدولتم بین الاغنیائے منکم, سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے اس کو, کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دولت چند امیروں کے ہاتھ ہی میں نہ رہ جائے. تو لہٰذا آج دنیا میں اکنامک ڈس آرڈر جو ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج لوگوں نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی اکنامکس جو ہے ان کو پیدا کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر بہت ساری رپورٹس بھی موجود ہیں جو اس وقت ضرورت نہیں محسوس کرتی, لیکن آج ویسٹ جو ہے صرف اپنی اکنامک ڈس آرڈر اور اس طرح کی چیزوں کی بھی بات کو ڈکلیئر کرنے پہ اور ماننے پہ راضی ہو چکا ہے کہ واقعی ہم نے یہ کام کر کے خود کو اپنے لیے مشکل میں کھڑا کیا. کیوں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ملک پریشان ہے, اس کی اکانومی ڈوب گئی, وہاں کے لوگ پریشان ہیں, اس کی وجہ کیا کہ وہ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے. ورنہ دیکھیے کہ اگر مثال ہے کہ ایک شخص صبح سے گھر سے نکلا, 5 بجے نکلا اور شام کو 8-9 بجے آتا ہے, اس کو امید ہے کہ مجھے بھی سارا دن گزارنے کے بعد 1000 مل جانا ہے. اور دوسرا ہے وہ 12 بجے اٹھا اور 3 بجے واپس آ گیا, اس کو بھی پتا ہے مجھے 1000 ملنا ہے. تو محنت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. اسلام نے بالکل ایسا نہیں کہا, وہ کہتا ہے جو کرے گا وہ پائے گا. آج دنیا میں دیکھیے کہ ارننگ پہ ٹیکس ہے نا, جو بھی آپ کو کوئی آپ چیز ارن کرتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. اسلام میں ارننگ پہ کوئی ٹیکس نہیں, اسلام کے ٹیکس سیونگز پہ ہیں. اور اللہ نے کھلی دعوت دی کہ تم ٹیکس سے بچنا چاہتے ہو, جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ, تمہارے ہاتھ میں رہے ہی کچھ نہ. آتا تو دکھے گا لوگوں کو, جاتا تو نہیں دکھے گا. کس نے کہا کہ آپ اس کو خرچ نہ کرو؟ تو اسلام ایک کتنا خوبصورت بیلنس طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ جس میں نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ خیر کے ساتھ چلتی جائیں گی اور بات کو آگے بڑھاتی جائیں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھریلو کچھ نعمتوں کی طرف توجہ دلائی. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, پر اللہ ہی نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں. ازواج, زوج کی جمع, شوہر اور بیوی کے لیے آتا ہے, لیکن لکم کا لفظ چونکہ کم مذکر کی ضمیر ہوتی ہے تو یہاں ہم ازواج کا ترجمہ بیوی کرتے ہیں. کم نہ ہوتا, کن نہ ہوتا تو ازواج کا مطلب شوہر ہو جاتا, لیکن یہ لفظ دونوں کے لیے آتا ہے. اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی, پہلی نعمت. پھر وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور پیدا فرمائے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور ورزقکم من الطیبات، اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی مہربانیوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک فیملی سیٹ اپ بتا دیا۔ پہلی چیز ان آیتوں میں آئی، تمہاری جانوں میں سے، ہم نفس، انفسکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم جنس۔ اب سوچیے کہ اگر شادی ہو رہی ہے اور پتہ چلے کہ عورت کے مقابلے میں گھوڑا بیٹھا ہوا، گھوڑے سے عورت کی شادی کیا نسبت رہتی؟ مرد کی شادی کسی بندریا سے ہو جائے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی لفظ سورہ روم آیت 21 میں آتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو یہ نعمت کبھی ہم نے سوچی؟ ہمیں تو وہ پسند نہیں آتا نا کہ شوہر کی شکل ایسی ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے۔ کبھی سوچو کہ انسان نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ اور سورہ نحل کو پڑھتے ہوئے مجھے بالکل یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ نے اتنی ایزی گوئنگ، اتنی کامن سینس کے ساتھ سمجھنے والی نعمتوں کی طرف اشارہ دلایا جس کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، کہ دیکھو شکر کرو اللہ نے تمہاری ہم جنس پیدا کی، یہ عورتیں تمہاری ہی نسل کو بڑھانے والی ہیں۔ پھر سب سے پہلی چیز اس میں آگئی بیوی، ازواج، زوج۔ یہاں سے بیوی اور شوہر کے تعلق کا حسن بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں عورتوں کے حقوق کی دعوت دے رہے ہیں، بیویوں کی قدردانی کی توفیق دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے وہی تکلیف اٹھاتی ہے جو تمہاری ماں نے اٹھائی تھی تم کو پیدا کرنے کے لیے۔ بیوی نسل بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کو پاؤں کی جوتی مت کہو۔ یہاں اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ گھروں کے سکون کی بات آتی ہے، تو یہاں سے عورت کو بھی اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ، اور پیدا فرمائے تمہاری بیویوں سے بیٹے۔ بنین بن کی جمع ہے، بن بیٹے کو کہتے ہیں، ابن میں بھی آتا ہے اور بن کے معنوں میں بھی آتا ہے، دونوں ہی معنی اس میں آتے ہیں۔ ساتھ ہی کہہ دیا حفدہ، یہ لفظ آپ کے لیے آج نیا ہے، فرسٹ ٹائم آیا آپ کے سبق میں۔ حفدال اس کا روٹ ہے، حفدہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کام میں تیزی کرنا، خادم کے معنوں میں، تیز دست خادم، بڑے ایکٹیو قسم کے جو خادم ہوتے ہیں نا، خدمت گار کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح حفید، حافا یا دال جب ہوتے تو حفید عربی زبان میں پوتے کو کہتے ہیں، پوتا، گرینڈ سن جس کو انگلش میں آپ کہیں گے۔ لیکن حافظ کے معنوں میں جب آتا ہے تو کئی معنی آتے ہیں، مثلا بیٹیوں کے معنوں میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ بیٹوں کی نسبت زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کے بچوں کو بھی حافظ کہتے ہیں، بنین اپنے بیٹے، حفید بیوی کے پہلے شوہر کے بچے۔ عربوں میں تو یہ چیز عام تھی کہ جو شادیاں ہوتی تھی پہلے بھی عورتوں کی کہیں ہوئی ہوتی تھی، طلاق یا بیوقی کی صورت میں دوسری جگہ ہوتی تھی، تو بیویوں کے ساتھ بچے بھی آتے تھے۔ اس رنگ میں دیکھے تو یہاں سوتیلے بچوں کی طرف اشارہ ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہاں حفدہ سے مراد داماد ہیں، یعنی بیٹوں کی ساست بیٹیوں کے شوہر، کیونکہ اپنے بیٹوں کی نسبت عموماً وہ زیادہ خدمت کرتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک سیٹ اپ بنا جس میں بیوی بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے، اور پھر تھرڈ جنریشن آ گئی یا پھر نواسا آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی اور فیملی بنانا یہ سراسر اسلامی کام ہے۔ آج ویسٹ جن چیلنجز کا شکار ہے اس میں ایک بگ 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 چیلنج کیا ہے کہ لوگ شادی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جب شادی کے بغیر ہی سب کچھ مل جائے تو کون اتنی ذمہ داریاں لے، کون روک ٹوک برداشت کرے؟ اور نہ تربیت میں وہ رنگ رہا کہ کوئی برداشت کرے، وہ تو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے، کہاں جا کے وہ مرد کی سنے۔ اور مرد لڑکے شروع سے کھلنڈرے بنا دیے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہر چیز سے آزاد کر دیا۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ دن نہیں چلتے۔ ایسی سوسائٹیاں نہیں، اللہ نے تمہیں بڑی پیاری دی، بہت پیارا گھر کا نظام دیا، جو آج بھی اپنے بچوں کی تربیت میں یہ ساری چیزیں استعمال کرے، جس کی وجہ سے گھر جنت بنے، ہوم سویٹ ہوم بن جائے، تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں اگلے بلکہ اسی لیسن میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، آیت نمبر 80 میں ہم پڑھیں گے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے گھر سکون کا سبب۔ اس کی بات میں اگر ادھر ہی کر لوں، کیونکہ یہاں شوہر بیوی بچوں کی بات ہو رہی ہے، پچھلے سبق اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا جو فرق, بچی اور بیٹے کا فرق بیان کیا. یہاں اگر اس آیت پہ ہم یہ بات مزید تھوڑی سی دیکھ لیں تو یقیناً فائدہ مند ہوگی کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی تربیت میں مختلف سوچ ہو. لڑکی کو بالکل لڑکی بنا کے پالا جائے, اس کو ایک دوسرا لڑکا نہ بنائے. بہت بڑا ظلم ہے لڑکیوں پہ کیا آپ اگر ان کو لڑکا بنا کے پالیں. یہاں تو خیر ایک مجبوری بن گئی ہوگی نا سوچ کے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض گھرانے پاکستان میں ایسے ہیں کہ بیٹا کوئی نہیں ہوتا تو کسی ایک بیٹی کو شروع سے بیٹا بنا دیتے ہیں, اس کو شرٹس پہنائیں گے, اس کو سائیکل پہ چلنے کی اجازت دیں گے, کہتے ہیں اس کو ہم نے بیٹا بنایا ہوا. وہ بھی بڑے ہو کے کہتی ہے اب میں اپنے ماں باپ کا بوجھ اٹھاؤں گی. وہاں تو کوئی ایک بچی ہوتی ہے تو لوگوں کو آنکھوں میں آتی ہے, یہاں تو مجھے لگتا ہے ہر لڑکی لڑکا بنی ہوئی ہے. انتہائی بڑا ظلم کیا جا رہا ہے آنے والی نسلوں پہ. وہ لڑکیاں کبھی اچھی بیوی نہیں بنتی جو بچپن سے لڑکا بنا کے پالی جاتی ہیں. آپ دیکھیے پہلے لڑکی کھیلتی تھی اس کے ہاتھ میں گڑیا ہوتی تھی, آج لڑکی کھیلتی ہے اس کے ہاتھ میں بھی وہی کمپیوٹر گیم یا گاڑی یا جہاز ہے جو بھائی کے ہاتھ میں. لڑکوں کے اندر جرات ہونی چاہیے, ان کو بہادر بنانا چاہیے, ان کو پیسے خرچ کرنا سکھانا چاہیے, ان کو گھر کے باہر کے کام دکھانے چاہیے. لڑکیوں کو ہمیشہ گھر کے اندر کے سیٹ اپ میں پالیے. وہ آپ کے کپڑے صحیح کرے, وہ اپنے باپ کے جوتے لا کے رکھے, وہ گھر کی صفائی کرے, ماں کے ساتھ ڈسٹنگ کرے, وہ کھانا پکا رہی ہے تو وہ ساتھ ہی بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے کام کرے. لڑکی کو ماں کے زیر اثر ہونا چاہیے, لیکن مجبوری کہ ماں بھی نہیں اس کو نصیب, ماں خود ایک دوسرا مرد بن چکی ہے اور وہ صبح جاتی ہے اور رات کو آتی ہے, کہاں وہ سیٹ اپ ملے گا. کھوکھلا بالکل شیلو قسم کا اس وقت سٹرکچر ہمیں اپنے ارد گرد دکھتا ہے. وجہ کیا ہوا, جو لڑکی پہلے ماں سے نہ ڈری, بھائی سے نہ ڈری, باپ سے نہ ڈری, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ شوہر سے دبے گی. اللہ نے عورت کے اندر حسن رکھا ہے. دیکھیے ہمارے جسم کے اندر ہر چیز سخت نہیں ہے. سارا جسم اگر ہڈی کا بنا ہوتا تو کیا ہم کام کر سکتے تھے؟ یہ انگلی مڑ سکتی تھی میری اگر اس کے اندر یہ سپرنگز نہ ہوتے. کان کی ہڈی موڑ کے دیکھیں, یہ کان کی اور ناک کی ہڈی میں فرق ہے نا. یہ پورا نظام جسم چلتا ہے کب, جب بہت سارے لوگ مختلف کام کرتے ہیں. آنکھ اتنی رقیق ہے ایک سوئی ڈالیں ساری آنکھ بہ جائے گی پانی بن کے, جبکہ جسم کے اندر ہڈیاں ایسی ہیں آپ لکڑی سے بھی توڑیں گے, ڈنڈے سے توڑیں گے, پھر ٹوٹیں گی. اسی طرح گھر کو اگر ایک جسم بنانا ہے تو ہمیں تربیت کے انداز بدلنے پڑیں گے. اور بیویاں مردوں کی خوشی کا سبب بنتی تب ہے جب ماں نے ان کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ, صبر, برداشت, خدمت, نرمی, خوبصورت باتیں رکھی ہوں. اللہ کہتے ہیں تمہارے گھر تمہارے لیے سکون کا سبب ہے, عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکون کا سبب بنے. سورت روم میں تو اس پہ مزید بات ہو جائے گی بعد میں اگر زندگی رہی, کہ اللہ کہتے ہیں کہ بیوی تو ملی اس لیے کہ لتسکنو الیہا, اسے سکون پاؤ. ہمیں خواتین ہوتے ہوئے اس ناطے سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. گھر کے اندر سکون کہاں کہاں سے عورت لا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ گھر کو صاف رکھیے تاکہ آپ کی آنکھوں کو سکون ملے. گھر کو جب ہم ڈیکوریشن پیس بنا دیتے ہیں, جب میوزیم بنا دیتے ہیں, سارا کرسٹل گھر میں جمع کرتے ہیں, وہ خاک سکون کا سبب رہتا ہے. اس کے اندر تو آتے ہوئے بھی ٹھوکر ہوگی. ہم انسانوں کو بلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں گھروں میں, کیونکہ گھر میں قیمتی سامان بہت پڑا ہوا ہے. شوہر سارے دن کا تھکا ہارا آیا, برس پڑے ہم اس پہ کہ وہ غریب عافیت سمجھتا ہے کہ وہ دیر سے کیوں آتا ہے. میں نے اپنی پچھلی ایک کلاس میں ایک رپورٹ پڑھ کے سنائی تھی, امریکہ میں تھی تب میں, کہ اکثر مرد دیر سے کیوں آتے ہیں گھر میں. اکثر لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ مرد دیر سے آتے ہیں, تو اس کی ڈفرنٹ ریزنز انہوں نے لوگوں سے پوچھی کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک میجورٹی تھی مردوں کی جنہوں نے کہا ہم اس لیے دیر سے آتے ہیں کہ ہمارے آنے تک بیوی سو چکی ہو, اس نے آتی ہمیں یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں بعض بیویاں اتنی نہ سمجھ ہوتی ہیں, مرد گھر میں آتا ہے پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کیوں؟ وہ وابڈا میں کام کرتا ہے کہ اس کو پتا چلتا بجلی نہیں ہے, وہ واسا میں کام کرتا ہے کہ اس کو پتا چلے آپ کے گھر میں پانی نہیں, وہ سنک بہر ہے بھائی آپ کو پتا ہی نہیں, کیوں؟ وہ کوئی پلمبر ہے. بیٹھیے سکون سے بات کیجئے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی مرد کو اگر مزاج شناس بیوی مل جائے, یہ اس کے لیے ہر روز دو نفل پڑھنے کا سبب ہونا چاہیے. اچھی بیوی مل سکتی ہے, مزاج شناس نہیں ہوتی. دیندار بھی مل جائے گی, مزاج شناس نہیں ہوگی. ایک عورت کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں کس کو ٹیکل کرنا ہے. بگڑے سے بگڑا انسان, بگڑی سے بگڑی ساس چند دن میں ٹھیک ہو سکتی ہے اگر عورت کے اندر یہ سمجھ ہو کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے. اللہ اس کو یہ نعمت کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیا کریں. آپ کو کیا بتائیں ہمارے کیا گھریلو حالات ہیں. بھائی کیا حالات ہیں؟ وہ مرد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے موجود رہے, ہم آئیں تو آپ گھر میں ہو, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بری بات ہے. کسی کا شوہر اس کو کہتے میں گھر میں ہوں تو مجھے شکل نہ دکھانا, یہ اچھی بات ہے کہ یہ اچھی ہے کہ میں آؤں تو تم گھر میں رہو. اچھی بات ہے, بیوی کے اندر سمجھ ہونی چاہیے اس بات کی. اب دیکھیے بیوی جو ہے وہ مرد کی فطری ضرورت ہے, گھر میں آتے ہی ڈھونڈتے ہیں کدھر ہے کدھر ہے, چاہے تھوڑی دیر وقت غائب ہو جائیں پتہ ہی نہیں کدھر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے سمجھ مل جائے وہ سارے کام کر سکتا ہے. آپ کہیں بس کل سے تو چھٹی کر دیں ہماری 12 بجے تاکہ میاؤں کے آنے تک گھر صاف کر کے سج سمر کے بیٹھ دیں, یہ بھی بات نہیں ہے. کئی بستر سے نہیں ابھی اٹھی ہوتی میاں آ چکے ہوتے ہیں. اللہ سے حکمت مانگے, زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھا دے, کام بھی کرتے جائے ساتھ ساتھ کرواتے بھی جائے, کروائے آپ اپنے کام, لگے ان کو کہ آپ ان کے کر رہے ہیں, فائدہ آپ کے دین کا ہو, ان کو احساس ہو یہ ہمارا فائدہ. تو لہٰذا نعمت ہے یہ, گھر بھی نعمت ہے, شوہر بھی نعمت ہے, بچے بھی نعمت ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ شوہر لے لے, بچے نہ ہو, گھر نہ ہو اور ہم کریں, وہ کیا دین ہوگا اور وہ ہم کہاں اپلائی کریں گے. تو یہ نعمتیں ہیں جن کو بچے مل گئے, جن کے پوتے ہیں. کیوں ملتا ہے پوتا؟ کہ جو کمیاں اپنے بچوں میں رکھی ہیں پوتوں میں نہ کرنا, جو ان کو بگاڑ چکے اب ان کو نہ بگاڑنا. اپنا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت ویسے انسان میرا حال ہے کہ کھویا ہی ہوتا ہے, کہیں ہوش ہی نہیں آتی. اکثر دیکھیں کہ بوڑھے جتنا پوتوں کو پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں کرتے. میں نے کئی عورتوں کے منہ سے سنا اپنے بچے کو تو کبھی نہیں اٹھایا تھا, اور پوتا گود میں پیشاب بھی کر دے تو دادا ہنستے رہتے ہیں. ہاں یہ اللہ دوبارہ سکھاتا ہے. دیکھیں کہ سیکنڈ چانس, بندہ ایک دم جوان ہو جاتا ہے. بعض دادیاں جب بچوں کو پالتی ہیں اپنے بچیوں کے بچوں کو کہتی ہیں ہمیں تو نئے سرے سے سب سیکھنا پڑا. ہاں اللہ سکھاتا ہے پھر زندہ ہو. پیچھے ارزل عمر کی بات تھی, اب اللہ نے ایک اور تمہیں معاملہ دے دیا, کوئی بات نہیں تم کرو, لیکن اتنی نعمتیں پا کے اف ابل بات لی یوں میں نونا, پھر تمہیں بری باتیں یاد رہتی ہیں, پھر تمہیں نہ شکریہ تمہاری زبان پہ آتی ہیں. وہ بھی نعمت اللہ ہی ہم یکفرون, ان کے تو شرک تھے سے تھے, ہمارے بھی کوئی شرک کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم مس یوز کرتے ہیں. تو لہٰذا آج سے کبھی بھی کوئی اپنے بچوں کو دلیل نہ بنائے اللہ کو ناراض کرنے کی, شوہروں کو نہ بنائے. پیار سے بیٹھ کے بتا دیجئے کہ میرا یہی وقت ہے, میری یہی کلاس کا وقت ہے, اس وقت اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے. آپ بھی تو دن میں 5 دفعہ جاتے ہیں نماز پڑھنے, مجھے بھی جانا ہے اللہ کے لیے, لیکن باقی وقت ان کو اویلیبل رہے. آپ 1 گھنٹہ اگر بیچ میں لگا لیتے ہیں اپنے شوہر کی خوشی کے لیے, اس کا سامان کھائیں پکائیں گھر صاف کریں, اس کو ایک دفعہ آتے ہی ویلکم دے دیں جاتے ہی ویلکم دے دیں, اور تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے انسان ریلیکسیشن کر لیتا ہے, اس کے بعد کون سر پہ سوار رہتا ہے؟ ہر بندہ ذات جاتا ہے. بعض سارا دن سر پہ سوار رہتی ہیں بیویاں اور سر کھاتی ہیں سارا. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لیے میری آنکھوں سے دور چلی جاؤ. ایک بیوی نے مجھے خود ہی بتایا, کہتی کہ میرے میاں بیمار تھے, کوئی بخار ہو گیا ہوگا بےچاروں کو, 1 ہفتے کی چھٹی تھی. اب بیوی سارا دن آگے پیچھے پھر رہی, تو کہتی چڑچڑے تو ہو گئے تھے, 5-6 دن گزرے, کہتے تھوڑی دیر کے لیے میری سمجھے دور چلی جاؤ, 5 دن سے میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں, میرا دل کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تم پیچھے ہو جاؤ. تو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جائیں, جانے کی خوشی کیوں ہے, تاکہ آپ کے آنے کی خوشی ہو سکے. تو ان چیزوں کو انجوائے کریں, نعمت لیں. اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی وہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین میں پختہ کر, پہلے ہم اچھی سمجھ حاصل کر لیں, پھر ہمیں دے گھر, انہی گھروں میں رہ کے دین چلانا ہے. ہم کیوں لوگوں کو یہ تصور دے کہ دین کے کام کرنے والے یا تو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں, یا متعلقہ ہوتی ہیں, یا پھر کچھ اسی قسم کے حالات. اور آپ ازما کے دیکھیں, پیچھے شہد کی مکھی کی بات پڑی ہے, اور آگے آپ زندگی میں دیکھیں جتنا دین کا کام ہوتا ہے زیادہ عورتیں کرتی ہیں. مرد ہفتے میں 1 درس سن کے آتے ہیں جمعے کا, اور اگر وہ بھی سن لیں, عورتیں 5 دن سنتی ہیں, پھر بھی کام خراب زیادہ عورتیں ہی کرتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ فطرت نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ کریٹیویٹی ہر چیز کی عورت مختار ہے. کسی مرد کو ضرورت نہیں ہوتی کہ فریزر سے اپنی مرضی سے کوئی چیز نکال کے پکا لے, کہتا نہیں پہلے یہ کھائیں, یہ ختم ہوگا پھر کل کریں گے, یہ تو میں نے ویکینڈ کے لیے رکھا ہوا تھا, یہ کیوں نکال لیا اپنے ہنڈیا, یہ تو مہمانوں کے لیے تھی. نہیں, مت نہ شکریہ کریں, جن کی وجہ سے اللہ نے اتنی خیر آپ کو دی ہے آپ ان کو بھی اس خیر میں شامل کر لیں. وہ کہتے ہیں ایک دعوت تھی, مہمان آئے ہوئے تھے, بچے بھی تھے ساتھ, کھانا لگا تو بیگم نے میاں کو کہا کہ آپ بچے کو سنبھالیں, مہمان کھانا کھائیں گے. تو میاں صاحب بےچارے جو تھے وہ بھول گئے انسٹرکشن یا کچھ ہوا, تو کھانے کے لیے آواز لگی تو میاں صاحب بھی مہمانوں کے ساتھ ہاتھ دھونے لگے. تو کہ آپ کدھر چلے؟ کہا وہ ہاتھ دھو کے بچہ اٹھاؤں. تو بعض بیویاں بڑا ظلم بھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. آف ابل باطل یومنون, باطل طریقے پسند ہے زندگی گزارنے کے. اپنے شوہروں کو خوشی کا سبب نہیں بناتے ہم, اور دوسروں کے تانے دیتے رہتے ہیں, دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, اللہ کی مہربانیوں کی نہ شکریہ کرتے ہو. ہر عورت کا شوہر مختلف مزاج کا ہوگا. کبھی کسی دوسرے مرد کو کمپیئر نہ کریں, ٹیلی نہ کریں, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے. آپ شکر کریں آپ کو یہ مل گیا. آپ بھی تو دیکھیں کہ آپ میں کیا کمی ہو سکتی ہے. ہاں, پھر آگے شرک کی بات ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. کن کی؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, ان کی جو آسمان و زمین میں سے رزق دینے کا کچھ اختیار ہی نہیں رکھتے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, اور نہ کر سکتے. باقی تو اس کی ساری تفسیریں سمجھ آ جائیں گی آپ کو کہ جو شرک وہ کرتے تھے. مجھے تو اس آیت کو پڑھتے ہی ایک دم سمجھ میں آیا کہ چونکہ پیچھے شوہر بیوی کی باتیں ہو رہی تھی, تو بعض عورتیں پھر شوہروں کو اس حد تک پوجنے لگ جاتی ہیں کہ ان کو اپنے رزق کا مختار بنا لیتی ہیں. کہ وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی شرک ہے. اللہ کا حکم آ جائے, پھر شوہر ہے یا ماں باپ ہے یا کوئی ہے, اس کی طرف نہیں دیکھنا, وہاں سے ملنا ہے. ساری دنیا کے شوہر مل جائیں, بیویوں کو کچھ نہیں دے سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے. ہر ایک کو اس کی جگہ دو, اس کا حصہ دو. وہ کہاں آ سکتا ہے تمہاری زندگی میں؟ وہ تو تھے اپنے بتوں کو پوچھتے, آج بھی کچھ عورتیں کم نہیں پوچھتی, اور آج بھی کئی مرد واقعی عورتوں کے غلام بنے ہوتے ہیں. اللہ پہ نظریں لگاؤ, کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کی ذات ہے جو یہ سب دیتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو پچھلی آیتوں میں بھی بات ہوئی, یہاں بھی, تو باطل سے مراد شیطان ہے اور نعمت اللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس کہتے کہ باطل سے مراد حلت اور حرمت کے احکامات ہیں, اور اس کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرنا ہے. بس کہتے ہیں کہ بتوں سے شفاعت کی توقع رکھنا یہ باطل ہے, اور ان کی برکت پر یقین رکھنا, جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس کا انکار کرتے ہیں. تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ تم اپنے رب پر نظریں لگاؤ, انسانوں کو اتنا خوش کرو جس میں رب نہ ناراض ہو. اور اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے خود خوش ہونے کو معیار بناتا ہے تو پھر اس کی طرف دیکھو بھی نہ, پھر وہ تمہیں بھی نہیں جائے گا. بعض لوگ ایک بہت جملہ بولتے ہیں, میں جو تم سے خوش ہوں تو تمہارے جنت میں جانے میں کیا رکاوٹ ہے, اور دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ حدیث کہ جس عورت نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے اور شوہر کو خوش کر دیا وہ جنت میں جائے گی. سنی ہوئی ہے نا, کسی نے مجھے یہ ذکر کیا کہ مرد یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب میں تم سے خوش ہوں تو تمہیں کس بات کی فکر ہے. تو میں نے اس کو ایک جملہ سکھایا تھا, پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, کہ یہ تو بتائیں کہ اللہ بھی اس شوہر سے خوش ہے کہ نہیں. شوہر سے اللہ خوش نہ ہو تو وہ شوہر آپ سے خوش ہو تو جنت میں جائے گا یا جائے گی؟ ہاں, وہ شوہر جو اللہ کو خوش کرتے ہیں وہ اپنی بیوی سے خوش ہوں گے. کس پہ؟ اس کی بے دینی پہ؟ نہیں, اس کے دین پہ. تو مادی آدھی حدیثیں کوٹ کر کے بعض دفعہ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کبھی شوہر کو مجازی خدا کہنے لگتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. فلا تدربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو. کیونکہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس میں پھر ان کے بھی کچھ شرکی کہانیاں ہیں, کچھ ہمارے بھی ہیں. بڑی مثالیں پیش کرتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا, اور بادشاہ کے پاس جائیں تو رستے میں پھر درباری تو ہوتے ہیں, لہٰذا اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے, جس کو آپ ان کے شریک کہہ دیں, کچھ کہہ دیں. کا ایسا نہ کیا کرو. اللہ کے لیے کیوں مثال دیتے ہو؟ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ دیکھیں, جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں تو کیا پھر آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ کیسے بتائیں گے جس کو آپ نے دیکھا نہیں, سمجھا نہیں, چھوا نہیں؟ تو اللہ کو اپنی مثالوں کے بیچ میں نہ رکھا کرو, وہ سب سے والا ہے, بلند ہے. اور یہ قسم کی ضرب المثل بھی ہے نا, کہ کسی کو ایک دوسرے کے حال سے تشبیہ دے دینا. تو کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم, اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں. اب اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے, صرف ترجمہ ہی سمجھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے, صرف آپ امیجن کریں. شرک اور توحید کے فرق کو بیان کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت مثال دی. درب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے ایک مثال, اور یہ تمثیلی انداز قرآن پاک میں بہت جگہ ملتا ہے, خاص طور پر سورہ ابراہیم سے لے کے اب تک کئی جگہ آ گیا. اللہ نے بیان کی مثال کس کی؟ عبدًا مملوکًا, ایک بندہ جو مملوک ہے. مملوک کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی ملکیت میں ہو. مراد کیا ہے؟ کہ وہ اختیار نہیں رکھتا. دوسری بات, لا یقدر علی شیئن, کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا. یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا سلیش ڈال لیں, پہلا کردار کون سا ہے؟ نمبر ایک کہ وہ عبد بھی ہے یعنی غلام ہے, دوسری بات ہے مملوک ہے یعنی با اختیار غلام نہیں ہے, تیسری بات کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا. یہاں تشبیہ ہے مشرک کی, غیر کے آگے جھکنے والا. اب اس کے برعکس دوسرا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق حسن دیا, اچھا رزق دیا. اور فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, اور بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر. ایک تھا عبدم مملوک, کوئی اختیار نہیں, نو اتھارٹی, ایک پینی نہیں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا. دوسرا کون ہے؟ دولت والا, اختیار والا. اچھا, اس کو کھلا خرچ کرے, صبح خرچ کرے, شام کو خرچ کرے. ہل یستوون, بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ ہی بتا دیں. پچھلی آیتوں کو لے لیں تو مثال میں دیکھ لیں کہ ایک عورت ہے جو اپنی مرضی سے گھر کا خرچ کر سکتی, شوہر کے دیے ہوئے مال کو استعمال کرے جہاں کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دوسری عورت ہے جس کو ایک پیسہ بھی نہیں اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت. تو دونوں برابر نہیں ہے نا. تو کہا الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں. جب حقیقت حال واضح ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کتنی ہے. جس بت کے سامنے کھڑے ہو وہ قبر میں ہے, وہ قبر کی مٹی نہیں ہٹا سکتا, وہ تمہارے لیے کچھ کیا کرے گا؟ اس کے برعکس اللہ کی ذات جو صبح و شام خرچ کرتا ہے, تم پہ لگاتا ہے, دیتا ہے, کیا اس کو چھوڑ کر ایک مملوک کو پکارو گے؟ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح و شام خرچ کرتا ہے, دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے, اور اس کے خرچ کی کوئی حد نہیں ہے. کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنے لگتے ہیں. اسی مضمون کو ایک اور مثال میں اگلی آیت میں بتایا گیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, اور بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال. کیسی ہے مثال؟ رجلین, دو آدمیوں کی. رجل کا تثنیہ, دو لوگ ہے. نمبر ایک, احدہما ابکم, ان میں سے ایک تو گونگا ہے. ابکم پیدائشی گونگے کو کہتے ہیں, بکمن کے اندر ہم پیچھے پڑ چکے. لا یقدر علی شیء, کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا, کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں, بالکل وہی پہلے والی ہی کیفیت ہے. وہ ہوا کلن, اور وہ بڑا بوجھل ہے. کلن کا لفظ کاف لام لام سے ہے, پیچھے ہم پڑ چکے کلالہ میں, تھک جانا, بوجھل ہے, یعنی ایسا شخص تو بوجھل ہی ہے نا جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. وہ ہوا کلن علی مولاہ, اپنے آقا پر. کیسے بوجھ ہے؟ اینما یوجہ لا یاتی بخیر, جہاں کہیں اس نکمے کو بھیجے گا واپس نہیں آتا کسی خیر کے ساتھ. کہے گا سبزی لے آؤ تو وہ گوشت لے آئے گا, آلو لے آؤ تو ٹماٹر لے آئے گا. بھئی اب سوچیے, جس نے انسٹرکشن لی نہیں, جو بےچارا گونگا ہے, اور جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا, تو کچھ بھی نہیں لایا. حل یستوی ہوا, کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, وہ شخص جو حکم دے عدل کا. فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ سیدھے راستے پہ گامزن ہو. نہیں برابر ہو سکتے نا. ایک اچھا ملازم مل جانا خوش قسمتی ہے. اس کو کہیں ادھر تم غلط کام کر رہے ہو اور دوسرا بہت اچھا کام کرتا ہے, تو کہا کہ یہی مثال ہے ایک موحد کی اور مشرک کی. دونوں مثالوں میں مشرک اور توحید پرست کا تقابل ہے. مشرک کون ہے؟ کلن, بوجھ ہے, ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. جبکہ موحد کون ہے؟ جو ایک رب کا بیکاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی کرنی والا غیب نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے تیری پلک چھپکتی ہے, یا او ہوا اقرب, یا اس سے بھی زیادہ قریب. کوئی بزرگ نہیں بتا سکتا قیامت کب آئے گی, کل کیا ہونے والا ہے, کس نے تعویذ کیے ہیں. غیب السماواتی والارض سب اللہ کے پاس ہے. یہاں جو لمحِ البصر ہے نا, لام میم ہا سے ہے. لمحے کا لفظ بھی اردو میں اسی سے ہے, ایک لمحہ, دو لمحہ. نگاہ کی لپک کو کہتے ہیں لمح, ایک نگاہ ڈالنے کے لیے. کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو اس کو چھوڑ کر بتوں کے پاس جاتے ہو یا بزرگوں کے پاس جاتے ہو. حالانکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے, جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کے پاس جاتے ہیں نا, ان کو تو یہ باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی کہ جن سے مانگ رہے ہیں وہ تو خود بےچارے اتنے اللہ کے در کے سوالی ہیں, تو ہمیں کیا دیں گے. اس لیے شرک جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی عقل مار دیتا ہے اور ایسا شخص واقعی پھر اپنے آپ کو نیچوں سے نیچا کرتا ہے. کیا تمہاری باتیں اللہ نہیں پوری کر سکتا؟ اس دنیا میں آنے کے بعد تمہارے رزق روٹی کو وہ نہیں پورا کر سکتا؟ حالانکہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے اس وقت. پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اس نے تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہیں دل دے دیا. کتنی نعمتوں کو پا کے لعلکم تشکرون, تم شکر ادا کرو. تو جو اللہ ایک آنکھوں سے دیکھتا کانوں سے سنتا بچہ تمہیں دے سکتا ہے, کیا بعد میں وہ تمہاری ضروریات نہیں پوری کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے. اور یاد دیکھیے پھر کانوں آنکھوں کا تذکرہ ہے جو ہدایت کو پانے کے سورسز ہوتے ہیں, ریسپٹرز ہیں. ان نعمتوں کو استعمال کرو, شرک چھوڑ دو, اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کو مان لو. افئدہ کا جو لفظ ہے نا یہ فؤاد کی جمع ہے, دل میں جذبات کا حصہ جو ہوتا ہے اس کو فؤاد کہتے ہیں, اور ابصار بصر کی جمع. اصل میں یہ ساری نعمتیں ہیں. اور آخری آیت ہے اس لیسن کی, الم یرو الک طیری, کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آپ بھی پوچھیں اپنے آپ سے, کبھی دیکھا؟ آپ کہیں گے کئی بار دیکھا. کیسے ہیں وہ؟ مسخرات فی جو السمائی, جو متی اور فرما بردار بن کر اڑ رہے ہیں آسمان کی فضا میں. جب کہتے ہیں ایٹموسفیئر کو, بلندی. ما یمسکہن الا اللہ, کوئی چیز ان کو نہیں تھامے ہوئے اللہ کے سوا. میم سین کاف, اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے, کوئی نہیں کرنے والا اس کو اللہ کے سوا. مسخرات جو یہ مسخرت ان کی جمع ہے, تابع فرمان, سین خارا اس کا روٹ ہے. اور جب کہتے آسمان اور زمین کی درمیانی جگہ, پرندے عموماً یہی اڑتے ہیں. کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے اللہ کے اوپر, اللہ کی آیتوں پہ. پرندوں کا اڑنا دکھایا گیا کہ کیسے اڑتے ہیں, ایک دم اڑ جاتے ہیں, لائنوں میں اڑتے ہیں, ترتیب ہوتی ہے ان میں, پھر ایک لیڈر آگے ہوتا ہے باقی اس کے پیچھے وی شیپ میں چلتے ہیں, پھر ہوا کے اندر معلق رہتے ہیں. اللہ غور کی دعوت دے رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے سمندر پار کر لیتے ہیں بغیر رکے. ان کے اندر ہلکی پھلکی جو چربی ہوتی ہے وہ ان کے لیے فیول کا کام دیتی ہے. جب مائگریشن کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کتنی خوراک کھا لیتے ہیں, پھر ایک دم سب مل کے اڑ جاتے ہیں. بیچ میں اڑنے کی بجائے کناروں پہ اڑتے ہیں سمندر کے. اور بعض پرندے ایسے ہیں جو 10-10 گھنٹے تک مسلسل اڑتے رہتے ہیں. گیس کا نام سنا ہوگا آپ نے, 4000 کلومیٹر کی پرواز تک کر لیتا ہے. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ما یمسکہن الا اللہ. سورت ملک میں بھی یہی بات ہم پڑھیں گے, وہاں رحمان کا لفظ ہے کہ یہ سب کچھ رحمان کا کام ہے. تو جو پرندوں کو اڑا رہا ہے کیا تمہاری زندگی نہیں چلائے گا؟ سارے سبق کا خلاصہ کیا تھا کہ کسی در سے کچھ بھی نہیں ملے گا, اس رب کے در کے سوالی بن جاؤ, نعمتوں سے بھرپور. اگر یہاں سے اٹھنے پہ آپ کا دل تشکر سے نہیں بھرا ہوا تو سمجھیں کہ پھر آپ نے اس سبق سے کچھ نہیں لیا اور میں نے بھی نہیں لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جہاں پہ تلاوت سنتے ہیں,
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. واللہ فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فی سواء افبنعمت اللہ یجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون
ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا اور سورہ نحل کا سب سے خوبصورت لیسن کیسا لگا آپ لوگوں کو غور و فکر کرنے کا موقع ملا کیا سیکھا آپ لوگوں نے ایک ایک سینٹینس لکھے کیا آج سے پہلے کبھی آپ نے گائے اور دودھ پہ اتنا غور و فکر کیا تھا شہد کی مکھی پہ غور و فکر کیا تھا اس کائنات کی ہر چیز کا مقصد پتا چلا جی دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم پہ چلتی ہے اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت نہ پیدا کیا اور اپنے آپ پہ پیار آیا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ایک انسان کے لیے مسخر کیا اس کی خدمت میں لگایا ہوا ہے ہر چیز کو ایسا ہی ہے نا سورج نکلتا ہے تو کس کے لیے انسانوں کے لیے کہ ان کو پتا چلے دن کیسا ہے رات کیسی ہے ہر قرآن کی مثال سے ہمیں اپنے آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے جی اور جس طرح ہم نے دودھ کے حوالے سے دیکھا کہ گائے کے پیٹ میں تین حصے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس مثال میں ہمیں اپنے لیے کیا مثال ملی تھی؟ اور مجھے بہت انسپائر کیا اس چیز نے کہ واقعی جس طرح گوبر اور خون اور دودھ نہیں ملتا، اور تو ہمیں بھی جتنا جیسا بھی ماحول ہو، لیکن ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ وہ گندگی میں آلودہ نہ کرے خود کو، ماحول کے اندر نہ لے جائے، بلکہ برے ماحول میں اچھا مسلمان بننا ہے، برے ماحول میں بھی ہمیں اچھا ہونا چاہیے. جی بالکل. باقی سب لوگ کہاں ہیں کلاس میں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آئی ڈیز، اور آپ لوگ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پھر وہی بات کہ آپ کی آئی ڈیز تو موجود ہے لیکن آپ لوگ کلاس میں نہیں. اور ہمارا تقوی کا رول سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے نہیں بیٹھنا، بلکہ ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. تو پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ اس میں پھر پارٹیسپیٹ بھی کریں. پھر شہد کی مکھی سے کیا سیکھا؟ ٹیم ورک، ہارڈ ورک، ڈسپلن. جی اچھا، بچوں کے اسکول کا ٹائم ہارڈ ورک، اور پھر اس میں موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے لگن کے ساتھ کیا جائے. ہم نے دیکھا نا کہ شہد کی مکھی کتنا سفر کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. پھر ان میں کتنی زیادہ نظم و ضبط ہے اور اتحاد ہے، ایک کام کرنے کی لگن ہے، اور اس لگن کو ہمیں اپنے اندر لانا ہے کہ ایک جو مشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اس پہ فوکس ہونا ہے. ہاؤ ٹو بی فوکس، اور ہمارے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا. جی، اور شہد میں کتنی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. آپ لوگ اپنے گھر میں شہد رکھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور اس میں شفا ہے، اور الحمدللہ واقعی اگر ہم اس کو سنت کے مطابق لینا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی بیماریوں میں شفا کا باعث ہوتی ہے. جی میرا فیوریٹ ہے الحمدللہ. اور جیسے بچوں کو بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں بعض دفعہ بچوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو ان کو اس سے کا عادی کرنا چاہیے. کفار مکہ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ میں آپ سے رینڈملی کوشچن کر رہی ہوں، لیکن اور بارش کے حوالے سے ہر بیماری کا علاج شہد اور دارچینی میں. جی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں نا، ان کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. اگر اب ہم ان کو صحت کے نقطۂ نظر سے لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ فائدہ دیں گی. ماشاءاللہ. جی بالکل، اس میں یہ چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں بچوں کو جب ہم ان کو یوز ٹو کر دیتے ہیں، کھجور، شہد تو اور قرآن کا عادی کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ بار بار کسی چیز کا کہنا پڑے. دل میں خیر ہو تو قرآن فائدہ دیتا ہے. جی بالکل، اگر کان بند کر لیں، دل بند کر لیں اور صرف سنتے رہیں، عمل کرنے کی نیت نہ ہو. جس طرح کفار مکہ سنتے تھے لیکن ان کے اندر عمل کی خواہش نہیں تھی، ماننے کی خواہش نہیں تھی. جب تک ماننے کی خواہش نہیں ہوگی نا تو قرآن دل میں اترے گا نہیں. اور قرآن دل پہ کیسے اترتا ہے؟ جس طرح بارش اترتی ہے زمین پہ اور ہر طرف سبزہ پھیلا دیتی ہے، قرآن بھی جو مٹی زرخیز ہوتی ہے جس زمین پہ جذب کرنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ پھر اس میں قرآن کی بارش اثر کرتی ہے. اگر جذب نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ کبھی بھی نہیں اثر کرے گی. سب سے پہلے انسان کو سننے کا عادی ہونا چاہیے. جی پہلے آہستہ آہستہ سنتا ہے، پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو جو ہم قرآن سے جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر آسانی کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ کی اب 15 منٹ کی بریک آپ لوگوں کی. ان شاء اللہ تعالیٰ 15 منٹ کی آپ لوگوں کی بریک ہے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے پھر اپنا سیشن تجوید اور کتاب حج کا کریں گے. جزاک اللہ خیر و اصل جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مولا تیرا سانی
تیرا تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات حملتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنا لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة من أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
قرآني نبض حياتي
حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے حق بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ آپ لوگوں کی پریئر کور ہو گئی، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ لوگ واپس ان شاء اللہ تعالیٰ کلاس کی طرف آ رہے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جن لوگوں کے بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کر دے، اور کیونکہ ہم لوگ ڈفرینٹ زون میں ہوتے ہیں اس لیے سب اپنے اپنے روٹین میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے کہ صبح صبح کے وقت میں جن لوگوں کو فجر کے بعد قرآن کی تفسیر سننے کا موقع ملتا ہے تو ان کو تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے تجوید کے سیشن کی طرف چلیں گے، سورہ النحل کی آیت نمبر 65 سے 79 آپ لوگ سسٹر تحریم کے ساتھ ریڈ کریں گی، اور اپنے پینسل اور مصحف آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اپنی مسٹیکس جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گی، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہی تجوید ختم ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی کلاس کا وقت اوپر جائے، اور ہمارے پاس جو کتاب الحج میں سیشن ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں ہم پورے ٹائم پہ اپنی کلاس کو ختم کر پائیں گے۔ تو آپ سب پھر اپنی کتاب الحج بھی ساتھ ہی رکھا کریں، یا جو لنک آپ کے پاس ہے اس کو کھول لیا کریں انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم آج قرآن کی نون دعائیں ان کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ Lesson number 137, Ayat number 65 to 79, Surat Nahl۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها،
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون،
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون،
وإن لكم في الأنعام لعبرة،
وإن لكم في الأنعام لعبرة،
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث
الدم لبنا خالصا
نسقيكم مما في بطونه بين فرس ودم لبنا خالصا
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لآية لقوم يعقلون
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا
من الجبال بيوتا
ومن الشجر ومما يعرشون ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
يا كاف كنتي زيادة كزبر ربك يا
فاسلكي سبل ربك ذللا
فاسلكي سبل ربك ذللا
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
والله خلقكم ثم يتوفاكم
والله خلقكم
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق
والله فضل بعضكم على بعض
فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم
فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم
على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا
من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض
شيئا ولا يستطيعون
من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون
فلا تضربوا لله الأمثال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا
بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء
وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء
على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير
على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير
على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير
على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
ولله غيب السماوات والأرض
ولله غيب السماوات والأرض
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب
إن الله على كل شيء قدير
إن الله على كل شيء قدير
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
ألم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء
ما يمسكهن إلا الله
ما
لآيات لقوم يؤمنون
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
جو یہاں پر ہمارا سبق پورا تھا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اگلا چیپٹر دیکھیں گے
حدیت من الکتاب و سنتی قرآن مجید اور حدیث شریف کی دعائیں یہ جو لفظ ہے نا ادعیہ یہ دعا کی جمع ہے دعائیں اردو میں بولتے ہیں تو عربی میں اس طرح ہوگا چلیے، طواف اور سعی، نیز قیام، منا، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کے دوران مانگنے کے لیے قرآن و حدیث کی بعض جامع دعائیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں مختلف قسم کی دعائیں دی جاتی ہیں، پہلے چکر کی، طواف کی، مختلف قسمیں۔ تو اس سے ہم دیکھ لیں گے کہ کون سی ایسی ہیں کہ جو آپ خاص موقعوں کی بجائے عام موقعوں پہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس میں پورے قرآن کی دعائیں، پوری حدیث کی دعائیں، کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہے یہ غیر رسمی تعلق ہونا چاہیے۔ ہم جب اس کو بہت رسمی بنا لیتے ہیں نا تو اس کے بعد درست طریقہ اختیار نہیں کرتے اور پھر من مانے طریقوں کے ساتھ ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں بالکل کامن دعائیں آپ مانگ لیں، آپ کہیں اچھا یہ دعائیں صرف حج پہ مانگنی نہیں، جہاں مرضی، طواف میں، سعی میں، بیٹھے میں، بس میں، گاڑی میں، یہاں وہاں، کسی بھی جگہ یہ ساری دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، مانگیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ اعراف کی آیت 23 ہے یہ۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ مانگتے ہیں تو کیا واقعی ہماری آواز میں شرمندگی اور ندامت ہوتی؟ کیا واقعی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہوا؟ کسی پہ ظلم کر کے آیا ہوا شخص تو کبھی بھی خود سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ تو یہ دعائیں پہاڑوں کی طرح نہیں پڑھنی چاہیے، اور دعائیں پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی مانگیں ایک ایک لفظ پہ خود کو رکھتے ہوئے غور کریں کہ کیا واقعی میں اس احساس کے ساتھ مانگ رہی ہوں یا بس اسی طرح سے جیسے سب بولتے ہیں میں بھی اسی طرح بول بول کے اس کام کو کر رہی ہوں۔ اگلی دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 201 ہے۔ اور دیکھیے لفظ حسنہ دو دفعہ ہے، اور رزق حرام کبھی بھی حسنہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ، دنیا میں بھی جو تو ہمیں عطا فرما وہ حلال طریقے سے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جس کو پانے کے بعد ہم تیری ناراضگی کو مول لیں۔ اور آخرت میں تو حسنہ ہے ہی حسنہ، کہ یعنی ہمیں ہمارے اعمال، ہماری کوششوں، ہماری نیتوں سے بھی زیادہ اچھی چیزیں عطا فرما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان آیت 65 اور 66، 65 اور 66 ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، چپک جانے والا، تو اس کو پڑھتے وقت تو واقعی انسان کے دل میں بہت زیادہ شدت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے تو محفوظ رکھنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور خاص طور پہ دین کے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو تو بہت ہی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً گھر والوں ہی کے شکوے کیے جاتے ہیں۔ اگلی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہم ہمارے رب ہدایت عطا فرما دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی حقیقی داتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ان ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ ٹھیک کر لیجیے۔ آخر میں ہے یہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، کتنے دلوں کے غل اور کینے جو ہیں وہ دھل سکتے ہیں اگر ان دعاؤں کو شعور کے ساتھ مانگا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو شعور کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں اور اپنے دلوں میں بہت ساری گندگیاں پال کے رکھتے ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 سے اصحاب کہف نے مانگی تھی۔ ان ساری دعاؤں کی ڈیٹیلز اگر آپ سننا چاہیں تو فینی قریب کے نام پہ ویب سائٹ پہ لنک ڈلا ہوا ہے، بک ہے دعاؤں کی، اس میں ہی ہم نے پوری دعائیں کی ہوئی ہیں لفظی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور آخر تک باقی رکھنا اور ہمیں بخش دینا، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ پل صراط پہ کھڑے ہوئے لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور اہل ایمان کو حساب کتاب کے دن بخش دینا۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اس دعا میں آپ دیکھیے کہ اولاد کی اور ماں باپ کی دعا اکٹھی ہو گئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے تو ہم پہ گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جو بوجھ اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ بقرہ کی آیت 286 جو آخری آیتوں کے ساتھ ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر جما دے. اب یہاں سے آگے جتنی دعائیں ہیں یہ حدیث کی دعائیں ہیں، اور یہ والی دعا جو یہ سنن ترمذی کی دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. ہمیں ضرورت ہے اس کو مانگنے کی؟ اب تو قرآن پڑھنے لگ گئے، آپ کی ضرورت ہے؟ تو دل کون سے؟ قلب یقلب تقلیب، الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. تو گناہ گار کو تو مانگنی ہے کہ میرا دل گناہ سے ہٹ جائے. ان دین پہ آنے والے، اسلام پہ، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو تو زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اب یہ نعمت عظمیٰ مجھ سے چھینے نہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. یہ امور نہیں، امور ہے، فی الاموری. الہی ہمارا انجام سب ہی کاموں میں اچھا کیجئے، اور دنیا کی رسوائی سے ہمیں پناہ دیجئے، اور آخرت کے حساب سے بھی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یا اللہ، میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت بہت وسیع ہے، اور مجھے میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے تمام حالات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. مانگیں یہ دعا ذرا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحيم. اور تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشے؟ تو مجھے بھی اپنے ہاں سے خاص بخشش سے نواز، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت. آپ سب مختلف آوازوں میں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھیے ابھی دعا سے. اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. سچ. چلیے اب ساتھ ساتھ پڑھیے گا جہاں تک رکو. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل.
اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل.
ورب محمد.
ورب محمد.
أعوذ بك من النار.
أعوذ بك من النار.
الہی اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں تیرے ساتھ آگ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک.
اللہم قنی عذابک یوم تبعث
عبادک. اے اللہ، جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا. آمین کہا کریں ساتھ ساتھ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ، ہم سے آسان حساب لے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اے اللہ، میرے اگلے، سوچیے، پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر، وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما دے. تیری ذات سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے صحت، ہدایت اور رزق عطا فرما. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ، رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے بچا، نیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اللہم انی اسلک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ. الہی، میں سوال کرتا ہوں آپ سے درگزر اور سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنیا اور آخرت میں. اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا.
اللہم انی اسلک الہدا والتقا
والغنا.
والغنا.
یا اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. کسی سے بے نیازی، یعنی لوگوں سے، مخلوق سے، جو ان کے پاس ان چیزوں سے بے نیاز کر دے. اللہم اہدنی وسددنی. اللہم انی اسلک الہدا والسداد.
اللہم اہدنی وسددنی. اللہم انی اسلک الہدا والسداد.
اے اللہ، مجھے ہدایت دے اور میری اصلاح فرما. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور اصلاح کا سوال کرتا ہوں.
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے میرے رب، مجھے بخش دے، میری
توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اللہم عافنی فی بدنی. اللهم عافني في سمعي.
اللهم عافني في سمعي.
اللهم عافني في بصري.
اللهم عافني في بصري.
بصري بھی لکھا ہوا ہے لیکن بصری بھی آتا ہے. لا اله الا انت.
لا اله الا انت.
اے اللہ، میرے بدن کو تندرست رکھ. اے اللہ، میرے کان میں عافیت رکھ. اے اللہ میری آنکھ کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری دعا عافیت کی دعا لگتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی نعمت ملی ہوئی ہے کسی لمحے بھی چھن سکتی ہے، تو بہت سبوٹ کے شعور کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ عافیت دینا، کسی قسم کی کوئی چیز میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہم تخر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانتی فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں اللہ کے نبی کے، ہم ایسے مانگ ہی نہیں سکتے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ غلط چیزوں کو دیکھنا۔ اللہم اصلح لی دین الذی ہو عصمت امری واصلح لی دنیای اللتی فیہا معاشی واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری روزی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے راحت بنا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ ادھر نق لکھا لیکن ایک بھی ہوتا ہے، دوبارہ اس کو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت سے محرومی، تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر طرح کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق یا اللہ میں حق کی مخالفت، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منیشی۔ اے اللہ میں اپنی سماعت، بصارت، زبان، دل اور شرم کا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم اعوذ بک ان اظلم او اظلم یا اللہ میں فقیری سے، یعنی دین اور دنیا کی ضرورتوں میں کمی سے، اور دنیا آخرت میں رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس کے شر سے اور جو ابھی نہیں کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجزام والجنون ومن سیئ الاسقام. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، کوڑ، جنون اور تمام بری بیماریوں سے. اسکن ڈیزیز ہوتی نا کوڑ اور برس. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. یا اللہ میں اپنے گھر میں برے شب و روز، بری گھڑی، برے ساتھی اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. یا اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایسا علم جو نفع نہ دے یعنی جس کے مطابق عمل نہ ہو، ایسا دل جو خوف نہ کھائے، ایسا نفس جو آسودہ نہ ہو، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. ومن اليقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا. ومتینا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا
ما أحييتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یہ شروع میں جو یحول ہے اس کو تحولو کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ خشیت مونس میں آتا ہے، یہ غلطی ہوگی. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک. چلیے ترجمہ پڑھ دیں. یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا، اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا یعنی عمر بھر ہمارے حواس صحیح سلامت رہیں یعنی بڑھاپے میں کوئی چیز ہم سے چھن نہ جائے. جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے. بڑی خوبصورت دعا ہے اگلی. اللہم انی عبدک
اللهم إني عبدك
وابن عبدك
وابن
أمتك
ناصيتي بيدك
قاد
في حكمك
عدل في قضاؤك
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك
أو
علمته أحدا من خلقك
أو
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
يا
اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے اور بندی کا بیٹا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تُو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی کتب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم اعلم وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاز به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا یا اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں جلد یا دیر کی جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے جلد یا دیر کی جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی نے مانگی اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو آگ سے اور اس قول اور فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے کتنے خوبصورت اور جامع لفظ ہیں میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اتنی دعائیں جس کو پڑھنی ہو جس کو سمجھ آئے اس کے پاس تو وظیفوں کا ٹائم ہی نہیں رہتا ہم بے سوچے سمجھے ایک روز پڑھتے ہی جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور اتنے پیارے موتی ہیں کتنی غیر معروف دعائیں ہیں یہ کسی بھی عام طور دعائیں کی جو بکس ہیں ان پہ نہیں ملیں گی جو پرانے دور سے ہمارے چھپتی آ رہی تھی تو اگر ایک دفعہ بندہ دن میں یہ ساری دعا پڑھ لیں تو رہ لے دل کی بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ مانگ لیا لا إله إلا الله العظيم الحليم
لا
لا إله إلا الله رب العرش العظيم
لا إله
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب
العرش الكريم. عظمت اور حوصلے والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. حوصلہ کیوں ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود نہیں پکڑتا ہمیں. عرش عظیم کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. زمین و آسمان کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو ہر خطا سے پاک ہے. بے شک میں ہی ظالم ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت لا مؤتي لما منعت
ولا
اللہ کے سوا کوئی الہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ اگر تو اپنے فضل سے کسی کو نوازنا چاہے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر تو کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا. کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی. ہو عقیدہ مسلمانوں کا دیکھیے کہ کسی طاقت سے نہ ڈرے وہ دنیا کی اور نہ کسی کا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے. تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو اکیلا ہے, بے نیاز ہے. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. یہ آخری جو دعائیں ہیں ان میں اس میں اعظم کی بات آتی ہے. یہاں تو چونکہ صرف حدیث کے حوالے نیچے لکھے ہوئے, حالانکہ ان کی فضیلت پڑھیں تو یہ آخری دعا تو تشخد کی دعاؤں میں بھی اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ضرور ہی اللہ تعالیٰ چاہے تو دعا قبول ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین بنعمتہ تتم الصالحات. آج ہمارے پاس کتاب الحج کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلا حج یا عمرہ جو بھی ہم کریں اس کو ان احکامات کی روشنی میں کریں جو ہم نے اس کتاب میں پڑھے اور سنے, اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے. پچھلی زندگی میں جو انجانے میں ایسے موقعوں پہ غلطیاں کر چکے اللہ تعالیٰ ہماری وہ معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. متفرق مسائل بک میں چیپٹرز کے اندر, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی ٹاپک کے اندر آ جاتی ہیں اور کچھ نہیں.
الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر واسل جزا. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اصل میں ایک بیچ میں ہمارا ایک چیپٹر ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کریں گے, لیکن ٹائم کی وجہ سے مجھے یہ تھا کہ ہم پھر وہ والا چیپٹر چوز کریں جو ہم پورا کر سکے. کیسی لگی آپ لوگوں کو دعائیں؟ بہت خوبصورت دعائیں تھیں نا, کتنی جامع ہر دعا کیسے احاطہ کیے ہوتی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس قرآن کے سفر میں اپنی قرآنی دعائیں ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا, ہم نے بھی بک کی تھی اور اپنی دعاؤں کو ریوائز کیا کریں. اور باقی ہی دعا کو مانگنے کے انداز میں جب تک ہم نہیں مانیں گے. جی فائنلی قریب ہم لوگوں نے کی ہے, اور جو اس میں اگر کسی کی کوئی دعا ابھی تک رہ گئی ہے تو اس کو پوری کوشش کر کے یاد کر لیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہے, وہ بھی ہر دعا اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ میں اکثر اس بات کو سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے, لیکن یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وی نیڈ ایوری دعا فرام دس لسٹ ونس انڈیڈ ایچ ون از انڈیڈ اے ٹریئر از ٹوٹلی امیز ٹو نو دیئر ٹرانسلیشن. جی الحمدللہ. جی جب ہم ان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اور لطف آنے لگ جاتا ہے کہ جب تک معنی نہیں پتا ہوتے, جس طرح قرآن کا اب لطف ہمیں اور طریقے سے آتا ہے, دل کرتا ہے کہ سنتے چلے جائیں, تلاوت ہو یا ترجمہ اور تفسیر کے بغیر نہ پڑھیں قرآن کو, جب بھی تلاوت کریں تو سارے میننگز سمجھ آ رہے ہوں, نہیں آ رہے ہوں تو نیچے ٹرانسلیشن میں دیکھیں, تفسیر میں دیکھیں, تو ایک انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ لگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. تو ان دعاؤں کی صورت میں بھی یوں ہی لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت بھی بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نور بھر دے اور آخرت میں بھی, قبروں میں بھی حج کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے, کیونکہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہی چیز ملے. تو ہمیں کثرت سے اپنے ارد گرد کل مومن مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے, جہاں جہاں لوگ مشکل میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اور اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. الحمد للہ الذی عافانی من ابتلا کبھی فضلنی علی تقدیلا. I'm so happy to know these dua's still more. I knew very few of them up to now. جی ایشو ہے کہ اگر دعائیں بہت ساری مسنون دعائیں نہیں یاد ہو پاتی تو ایک اپنی چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں جس میں قرآن کی مسنون دعائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں, یا حسن المسلم اگر آپ کے پاس اردو ٹرانسلیشن یا انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں, اپنے بیگ میں رکھیں, سفر میں ساتھ ہو, جہاں موقع ملے وہاں آپ اس کو پڑھ لیں. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر حسن المسلم ہو تو سب سے بیسٹ ہے, ورنہ مختلف کارڈز ملتے ہیں, جیسے قرآن کی مسنون دعائیں, صبح شام کے اذکار کی کارڈز ہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں. تو یہ ہماری ہر وقت کی نماز کے پیکج میں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, وہ ہمیشہ ہوتی ہے میرے ساتھ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس کو خیر کا باعث بنائے اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنتے رہیں, کوشش کریں کہ نیکیوں کو پھیلانے والے ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنے اگلے سیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کے سفر میں 30th پارے تک استقامت کے ساتھ, اور جو لوگ نہیں آ پا رہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, اور جو دوبارہ آنا شروع ہے بارک اللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.